أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي أحدا وعقدا وبيئة له في أنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمصارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يدي. دعائے شریف عہد جو منشور ہے عصر انتظار میں مومنین کے لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے زمانہ انتظار میں رہنے والے مومنین کے لیے یہ دعا تدوین فرمائی ہے اور تعلیم فرمائی ہے. یہ دعا ہے اس زمانے کے لیے جس میں امام عصر موجود ہیں اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، لیکن عالم غیبت میں ہیں، پردہ غیبت میں ہیں، اور ہماری آنکھیں ان کے چہرہ انور کی زیارت سے محروم ہیں. اس زمانے کو اصطلاح میں عصر انتظار کہتے ہیں، عصر ظہور حجت، عصر غیبت و انتظار، اور عصر ظہور امام عصر. ہم ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس آزمائش میں اور امتحان میں پیدا کیا ہے، نسل اندر نسل امام وقت تشریف فرما ہیں، ہم بھی موجود ہیں، لیکن ہم سایہ نظام امامت سے محروم ہیں. ہمیں امامت سے عقیدت ہے، محبت ہے، تعلق ہے ہمارا، لیکن ابھی ظاہراً اس قابل نہیں بنے کہ سایہ لطف الہی جو امام کی صورت میں ہے وہ ہمارے سروں پہ نظام بن کر قائم ہو. عصر انتظار کیا زمانہ ہے اور عصر انتظار میں رہنے والے مومنین کے فرائض و ذمہ داریاں کیا ہیں اور حقیقت انتظار کیا ہے؟ اسے امام علیہ السلام نے اس دعائے شریف میں، جسے دعائے عہد کے طور پر لکھا گیا ہے، محدثین کرام نے، بزرگان نے اپنی کتب میں ذکر فرمایا ہے، تمام محدثین امامیہ نے، اور مفاتیح الجنان میں مرحوم محدث قمی نے اس عہد نامہ کو ذکر فرمایا ہے. تاکید ہے کہ ہر مومن کم از کم اپنی زندگی میں 40 دن مسلسل بغیر وقفے کے متواتر اس دعا کو ہر صبح طلوع شمس کے وقت پڑھے، اور اگر خلوص کے ساتھ پڑھے، ایمان کے ساتھ پڑھے، تو خداوند تبارک و تعالی اسے سایہ امامت عطا فرمائے گا انشاءاللہ. یہ دعا در حقیقت جو ایک دعا کے قالب میں ہے، اصل میں ایک منشور ہے، ایک دستور ہے عصر انتظار میں رہنے والوں کے لیے. دعا کے ایک حصے میں پہلا حصہ حمد و ثناء الہی ہے، اور درود و سلام بارگاہ امام عصر میں پہنچانا ہے مومن کی طرف سے، اللهم بلغ مولانا الامام الحادي المهدي القائم بامرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الارض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلماته وما احصاه علمه وأحاط به کتابو. یہاں تک حمد و ثنا پروردگار ہے اور درود و سلام بارگاہ امامت میں تقدیم کیا گیا ہے، اور اس کے بعد ہر مومن آ کر اظہار کرتا ہے ہر صبح اپنے امام کو حاضر و ناظر حی و موجود جان کر بارگاہ امام میں کھڑا ہو اور یوں کہے، اللہم انی اجدد له فی صبیحۃ یومی ھذا، اے میرے مالک، میرے خالق، میرے پروردگار، میں آج اس صبح اور ہر صبح دوہرا رہا ہوں، تجدید کر رہا ہوں، تکرار کر رہا ہوں، تازہ کر رہا ہوں، پھر وما عشت من ایامی، اور جب تک زندہ ہوں اپنے زندگی کے ہر یوم میں یہ تکرار کر رہا ہوں اور تجدید کر رہا ہوں، عہدن و عقدن و بیعتن لہو فی عنقی، وہ عقد اور عہد اور بیعت جو میرے مولا و آقا و میرے پیشوا و امام جنہیں تو نے ہمارے لیے حجت قرار دیا ہے اور وہ موجود ہیں حاضر و حی، ان کی بیعت، ان کے ساتھ عقد اور ان کے ساتھ عہد کو میں آج پھر آج صبح یا آج کے دن دوہرا رہا ہوں، تکرار کر رہا ہوں، لا احول عنها ولا ازول ابدا، اور یہ عہد کرتا ہوں، یہ عزم کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں اپنے پروردگار کے ساتھ کہ جو میرا عہد ہے اپنے امام کے ساتھ اس عہد کو ترک نہیں کروں گا اور اس عہد سے روگردان نہیں ہوں گا، رخ نہیں موڑوں گا، منہ نہیں موڑوں گا. اللہم اجعلنی من انصاره و آوانه و الذابین عنہ والمصارعین الیہ فی قضاء حوائجہ والممتثلین لأوامرہ والمحامین عنہ والسابقین الى ارادتہ والمستشہدین بین یدی. اس عنوان کے ساتھ کہ میں اپنے مولا و آقا کے ساتھ عہد باندھ رہا ہوں اور عہد کو تکرار کر رہا ہوں، دوبارہ ایک دن گزرنے کے بعد پھر ضرورت پڑ گئی ہے کہ میں اپنا عہد تجدید کروں، اثر نو عہد باندھوں. ایک دن کافی ہوتا ہے انسان کے ارادے میں سستی کے لیے، انسان کے عہد کی سستی کے لیے. ایک دن جب پورا انسان پر گزر جاتا ہے تو ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ میں دوبارہ اپنے عہد کو پھر سے زندہ کروں، پھر سے اس کو اثر نو عہد باندھوں. عہد ذمہ داری ہے، عقد تعلق ہے، اور بیعت اپنے آپ کو امام کے سپرد کرنا ہے. عصر انتظار میں امام ششم فرماتے ہیں کہ ہر مومن اپنے امام وقت کے ساتھ عہد باندھے، ایک ذمہ داری اپنے دوش پر لے اور اپنے امام کے ساتھ عقد بھی باندھے. عقد امامت و امت، عقد امت با امام اور عقد امام با امت. اس عقد سے ہم زیادہ مانوس نہیں ہیں چونکہ پڑھایا نہیں گیا، بیان نہیں کیا گیا. ایک عقد ہمیں بتایا گیا ہے، وہ مانوس بھی ہیں اور انجام بھی دیتے ہیں، وہ ہے عقد نکاح، کہ جب انسان بالغ ہو جاتا ہے تو دیگر شرائط کے ساتھ اس کا نکاح کیا جاتا ہے عقد کے ذریعے سے. عقد تعلق کو کہتے ہیں فارسی زبان میں، گرہ لگا دینا، دو چیزیں جو الگ الگ ہوں ان کو جوڑنے کے لیے مختلف طریقوں سے جڑتی ہیں. لوہے کی دو چیزیں ہوں تو الگ قانون سے جڑتی ہیں، اگر لکڑی کی دو چیزیں ہوں تو وہ الگ قانون سے جڑتی ہیں، دو کپڑے سے الگ الگ دو ٹکڑے ہوں تو الگ طریقے سے جڑتے ہیں، ان کا اپنا قانون ہے، اور اگر رسی دھاگا ہو تو وہ الگ طریقے سے جڑتا ہے. اس کی نوعیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، جب بھی دو چیزوں کو آپس میں جوڑ دیا جائے تو اس کو گرہ لگا دی جائے، اس کو عربی زبان میں عقد کہتے ہیں. اسی طرح انسانوں کے تعلقات بھی ہیں، انسان جب کسی دوسرے انسان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، قائم کرتا ہے، تو اسے بھی عربی زبان میں عقد کہتے ہیں. اور ایک اور عقد کی قسم ہے، وہ آپ انجام دیتے ہیں لیکن اسے عقد کہتے نہیں ہیں آپ، چونکہ ہماری بولی، ہماری زبان دینی شرعی زبان نہیں ہے، اس لیے شرعی اصطلاحات استعمال نہیں کرتے. ہم انگلش زیادہ پسند کرتے ہیں بولنا شرعی اصطلاحات کے بجائے. مثلا آپ کاروبار کرتے ہیں، کرتے کاروبار ہیں لیکن کہتے اس کو بزنس ہیں آپ. اسی طرح آپ جاتے ہیں باہر، دکان پہ جاتے ہیں، خواتین جاتی ہیں، جوان جاتے ہیں، بوڑھے جاتے ہیں، مرد جاتے ہیں اور خریدتے ہیں، اور اس کا نام شاپنگ رکھتے ہیں آپ، شاپنگ کرتے ہیں، خریدتے ہیں آپ ہر چیز، شاپنگ اس کا نام رکھا ہوا ہے. چونکہ جب اس کو شاپنگ کہتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ کوئی بہت بڑا گہرا کام کر رہے ہیں آپ، اگر کہیں خریداری کر رہے ہیں تو لگتا ہے کوئی اتنا اچھا کام نہیں کر رہے ہیں، کوئی لوکل کام کر رہے ہیں، جب شاپنگ کرتے ہیں تو انٹرنیشنل کوئی کام کر رہے ہیں آپ، کوئی بڑا کام کر رہے ہیں. اسی طرح آپ خرید و فروخت جب کرتے ہیں، یہ خرید و فروخت لین دین کئی طرح کا ہوتا ہے، کبھی کوئی چیز آپ کرائے پہ لیتے ہیں، کبھی کوئی چیز آپ آریتن لیتے ہیں، ادھار لیتے ہیں، کبھی کوئی چیز آپ گفٹ کے طور پر، ہبا کے طور پر لیتے ہیں، ہدیہ کے طور پر لیتے ہیں، یہ سب لین دین ہے، لینا اور دینا. کرائے پہ گھر لے لیتے ہیں، کرائے پہ گاڑی لے لیتے ہیں، کرائے پہ زندگی کے اور وسائل لے لیتے ہیں، ان سب کو لین دین ہی کہتے ہیں. اس لین دین میں جب بھی لین دین کریں، ہر لین دین کا ایک عقد ہوتا ہے، یعنی جب آپ کوئی چیز لے رہے ہیں اور دے رہے ہیں تو وہاں پر اس کو عقد کہتے ہیں کہ دیتے ہوئے آپ یہ کہو اور لکھو، اور لیتے ہوئے یہ کہو اور یہ لکھو، اس کو بھی عقد کہتے ہیں، تاکہ ان اس لکھائی سے یا ان چیزوں سے آپ کے درمیان اور ان چیزوں کے درمیان جو آپ خرید رہے ہیں تعلق قائم ہو جائے، گرہ لگ جائے، آپ کی مالکیت میں آ جائے. جب آپ گھر خرید رہے ہیں تو وہاں پر عقد جاری ہونا چاہیے، عقد اجارہ، عقد کرایہ، عقد ہبا. جب آپ کسی چیز کو ہبا کرتے ہیں، وقف کرتے ہیں، تو وہ وہاں باقاعدہ عقد جاری کریں، صیغہ جاری کریں کہ یہ میں نے وقف کر دی ہے، یہ میں آپ کو ہبا کر رہا ہوں، یہ میں آپ کو فروخت کر رہا ہوں، یہ میں آپ کو کرائے پہ دے رہا ہوں، یہ میں آپ کو قرض پہ دے رہا ہوں، یہ میں آپ کو ادھار دے رہا ہوں، یہ میں آپ کو رہن پہ دے رہا ہوں، یہ میں آپ کو مشارکت پہ دے رہا ہوں، یہ میں آپ کو مضاربے پہ دے رہا ہوں. یہ سارے قوانین ہیں لین دین کے، اور لین دین میں ہمیشہ جو آپس میں قانون دینی کے مطابق لین دین ہوتا ہے، اس میں بھی ایک عقد ہوتا ہے، عقد بیع، عقد اجارہ، عقد مصالحہ. یہ عرض کیا کہ کرتے ہیں آپ لیکن کہتے نہیں ہیں، چونکہ پڑھا نہیں ہے، بتایا نہیں کسی نے کہ ان چیزوں پر بھی باقاعدہ عقد جاری ہوتا ہے. جب آپ شرعاً معاملہ کرتے ہیں لین دین، عقد جاری کریں. لیکن کاروبار ہم دین سے پوچھ کے نہیں کرتے، وراثتی طریقے سے، رسوماتی طریقے سے دیکھا دیکھی کرتے ہیں، تو ہمارے کاروبار تو ہوتے رہتے ہیں لیکن ان میں ان چیزوں کا ہم دھیان نہیں رکھتے. اسی طرح ایک عقد ہے، مستحب ہے کہ مومنین آپس میں وہ عقد منعقد کریں، باندھیں وہ عقد، وہ ہے عقد اخوت. عقد اخوت، دو مومن آپس میں بھائی چارے کا عقد باندھیں، ایک کہے کہ آج سے اللہ کی خاطر میں تیرا بھائی ہوں، وہ بھی کہے کہ میں آج سے تجھے اپنی اخوت میں اللہ کی خاطر قبول کرتا ہوں کہ تو میرا بھائی ہے آج سے۔ ان کو برادران کہتے ہیں، یہ بھی جو عقد اخوت کے ذریعے سے آپس میں بھائی بنے ہیں۔ یہ بھی ایک عقد ہے جو بعض اوقات غدیر میں زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ روز غدیر، روز ولایت مومنین عقد اخوت باندھیں آپس میں اور ایک دوسرے کے ولائی اور ایمانی بھائی بنیں، ایک دوسرے کے ساتھ عقد قائم کریں۔ یہ عقد ہیں، کچھ مانوس ہیں، کچھ نامانوس ہیں، کچھ سے ہم آشنا ہیں، کچھ سے نہیں آشنا، کچھ ہمیں پڑھائے گئے، کچھ نہیں پڑھائے گئے، بلکہ شاید کچھ بھی نہیں پڑھایا گیا، جیسے آپ کے چہرے بتاتے ہیں تعجب آپ کا کہ ان جتنے میں نے گنے ہیں عقد ان میں سے کوئی پہلے آپ نے سنا ہوا نہیں تھا۔ پڑھیں، یہ موجود ہیں آپ کے شریعت کے احکام ہیں، آپ کی روزمرہ زندگی کے لیے ہیں۔ ان میں سے ایک ایسا عقد ہے جو بالکل ہی جیسا آپ کو نہیں پڑھایا گیا، پڑھانے والوں نے بھی نہیں پڑھا، اور وہ ہے عقد امامت و امت، عقد امت با امام اور عقد امامت با امت۔ عقد باندھنا ہے، آپ نے رشتہ باندھنا ہے اپنا امامت کے ساتھ۔ صرف زوجیت نہیں ہے جو عقد سے قائم ہوتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی تعلق قائم کیے ہیں ان سب کے لیے خدا نے فرمایا ہے کہ یہ ایسے گپ شپ میں نہیں تعلق بنتے، یہ تعلق قائم کرنے کے لیے آپ کو ارادہ کرنا پڑے گا، یہ تعلق قائم کرنے کے لیے آپ کو عہد کرنا پڑے گا، یہ تعلق قائم کرنے کے لیے آپ کو ایمان لانا پڑے گا، اقدام کرنا پڑے گا۔ آپ اس وقت اپنے امام کی امت شمار ہوتے ہیں جب امام کے ساتھ عقد امت پڑا ہو، عقد امامت پڑا ہو آپ نے، اور امام نے اس عقد کو آپ کی طرف سے قبول کر لیا ہو۔ اس لیے امام فرماتے ہیں اس عہد نامہ میں کہ ہر روز 40 دن تک ہر روز صبح اٹھ کر اپنے امام کے ساتھ تکرار کرو، تجدید کرو نئے سرے سے۔ یہ نہ کہو کہ جو کل باندھا تھا آج اس کو دوبارہ تکرار کر رہا ہوں، نہ، آج نئے سرے سے از سر نو دوبارہ عقد باندھ رہا ہوں۔ اللہم انی اجدد لہو فی صبیحت یومی ہذا، اے پروردگار میں تجدید کر رہا ہوں، نئے سرے سے پھر انجام دے رہا ہوں آج اس روز۔ وما عشت من ایامی، اور جب تک زندہ ہوں اس وقت تک کے لیے عہدن اپنے امام کے ساتھ عہد باندھ رہا ہوں، وعقدن وبیعتن، اور اپنے امام کے ساتھ بیعت کر رہا ہوں اور اس بیعت کو تجدید کر رہا ہوں، اس بیعت کو اثر نو قائم کر رہا ہوں۔ بیعت کا مطلب بھی بے ہی ہے، بے اور بیعت ایک چیز ہے، اور رائج ہے پاکستان میں ہر ایک کے ہاتھ پہ بیعت کر لی جاتی ہے، کوئی پسند آئے مانوی شخصیت اور روحانی، کوئی پیر فقیر مذہبی اس طرح کی چیز ہو تو فوراً اس سے جا کر بیعت کر لیتے ہیں، بغیر توجہ کے کہ بیعت کہتے کس کو ہیں اور بیعت کہاں ہوتی اور بیعت میں ہوتا کیا ہے۔ بیعت عموماً کسی کے ہاتھ پہ ہاتھ جا کے رکھنا یا کہہ دینا جی کہ مجھے اپنی مریدی میں قبول کر لیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آج سے آپ ہمارے مرید ہیں، تو اس کو بیعت کہہ دیتے ہیں۔ بیعت بیع ہے، خریدنا اور بیچنا، بیچنے کو اور خریدنے کو بیع کہتے ہیں، خرید و فروخت دونوں مشترکہ نام ہیں، ویسے الگ الگ اصطلاح ہے بیع و شراء، لیکن جب بیعت کہا جائے تو دونوں کو شامل ہے، خریدنے کو بھی اور بیچنے کو بھی شامل ہے، خصوصاً بیچنا اس کا معنی ہے۔ بیعت کا مطلب بیچنا نہیں ہوتا، بیعت کا مطلب ہوتا ہے سپرد کرنا، اس طرح سے سپرد کرنا کہ پھر واپس نہ لے سکے۔ جو چیز آپ کرائے پہ دیتے ہیں واپس لے لیتے ہیں، جو چیز آپ ادھار دیتے ہیں واپس لے لیتے ہیں، جو چیز آپ ویسے دیتے ہیں استعمال کے لیے اسے واپس لے لیتے ہیں، لیکن جو چیز آپ بیچ دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے۔ واپس لینے جائیں بھی تو وہ دیتا نہیں، وہ کہتا یہ تو ہم نے خرید لیا، ناقابل واپسی ہے۔ بیعت کا مطلب یہ ہے کہ آپ مومن اپنا نفس، اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنا خاندان، اپنا اختیار، اپنا سب کچھ اٹھا کر اس ہستی کے پاس جا کر انہیں پیش کر دے جنہیں خدا نے اس کے اختیار کا مالک بنایا ہے، اس کی زندگی کا مختار بنایا ہے۔ ولی، ولی بھی اسی طرح، لاہوری ولی اور پنجابی ولی اور پاکستانی ولی کا وسیع معنی ہے۔ اولیاء اللہ فراوان ہیں گلی گلی میں، پنجاب ویسے اولیاء کی کہتے ہیں سرزمین ہے، جگہ جگہ ولی دفن ہے، کہیں 9 گز کا ولی ہے، کہیں مثلا 1.5 گز کا ولی ہے، کہ باقاعدہ گزوں سے ناپ کے ولی بنائے ہوئے ہیں۔ 9 گز ولی تو پورے پنجاب میں ہے، جہاں بھی جاؤ تو وہاں 9 گز کا ایک ولی ہوتا ہے۔ اب کس طرح سے یہ 9 گز کے ولی کی بات مشہور ہو گئی ہے، یہ بھی ایک دلچسپ تاریخ ہے، تو لاب کوئی اپنا تحقیقی موضوع کے طور پر اس موضوع کو انتخاب کریں اور تحقیق کریں کہ یہ 9 گز پیر جو ہے یہ کہاں سے شروع ہوا، کس طرح سے متعارف ہو گیا، چونکہ پنجاب کے ہر طریقے میں اور ہر جگہ پر یہ قبر اور ایک بزرگ اس طرح کا 9 گز کا وہاں معروف و مشہور ہے۔ عزیز من، ولی، مولا، ولایت، اس کا معنی پہلے سمجھ لیں، چونکہ ہم سے متعلق چیز ہے، ہمارا لازمی سبق ہے، ہمارا واجب سبق ہے، شیعوں کا واجب سبق ہے یہ، ویسے تو سارے مسلمانوں کا ہے لیکن باقی پڑھتے نہیں ہیں، جس طرح ریاضی لازمی مضمون ہے لیکن اکثر کو سمجھ نہیں آتی، بور ہوتے ہیں، عموماً ریاضی میں فیل ہو جاتے ہیں، ریاضی میں فیل ہو کے رکشہ چلاتے ہیں، ریاضی میں فیل ہو کے پھر دوسرے کام سیکھ لیتے ہیں، اگر ریاضی پاس کر لیں تو پھر آگے باقی پہاڑ طے کرنا آسان ہوتا ہے۔ اسی طرح دین میں ریاضی کی طرح ایک مضمون ہے ولایت، اگر اس میں پاس ہو جائیں تو باقی دین بہت آسان ہوتا ہے، اس کو اکثر پاس نہیں کر سکتے، فیل ہو جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں، اور بڑا واجب سبق ہے۔ اس کا معنی پہلے سمجھ لیں کہ کیا ہے ولایت، کس کو کہتے ہیں ولایت، اور یہ اولیاء اللہ ہیں، اور پھر مثلا ایک ولی کا ایک معنی سب کے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ جو کرامت دکھاتا ہو، جو کرامت دکھاتا ہو وہ ولی نہیں ہوتا، اسے نہیں کہتے ولی۔ کرامت بہت سارے دکھا سکتے ہیں، آپ دیکھیں یہ سادھو، ہندو سادھو، یہ بہت کرامات دکھاتے ہیں، لیکن یہ ولی نہیں ہوتے، اصلا یہ ان میں سے اکثر خدا کو ہی نہیں مانتے، چونکہ ہندو ہیں یہ بت کو مانتے ہیں، دیوتاؤں کو مانتے ہیں، مورتیوں کو مانتے ہیں، اللہ پہ ان کا اعتقاد ہی نہیں ہے، توحید کو نہیں مانتے، وحدانیت خدا کو نہیں مانتے، نبوت کو نہیں مانتے، انبیاء کو نہیں، کسی نبی کو نہیں مانتے، ہندو واحد مذہب ہے جس میں نبوت کا کوئی تصور نہیں، انبیاء نہیں آئے، آسمانی کتابیں نہیں ہیں، قیامت کا بھی اس طرح تصور جو مسلمانوں میں ہے وہ نہیں ہے ان کے ہاں، لیکن ان کے ہاں سادھو ہیں، روحانی شخصیات ہیں، مانوی شخصیات ہیں، جو ہاتھ کے اشاروں سے، آنکھوں کے اشاروں سے اور بہت کچھ کر سکتے ہیں، اپنی روحانی جسمانی طاقت سے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ولی اسے نہیں کہتے جو کرامت دکھاتا ہو، جو دیوار دوڑاتا ہو، جو شفا دیتا ہو، جو کوئی انوکھا کام کر کے دکھا دیتا ہو، اسے نہیں کہتے ولی۔ ولی یہ سب کر سکتے ہیں، یہ سادھو بھی کرتے ہیں اور زیادہ کرتے ہیں، مسلمانوں سے زیادہ سادھو یہ کام کرتے ہیں، اور یہ آسان ہے، آپ بھی کر سکتے ہیں، میں مشورہ نہیں دیتا کریں، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ آپ کر سکتے ہیں، اگر کسی دن گھر جھگڑا ہو جائے، گھر رہنا مشکل ہو جائے، تو یہ راستہ کھلا ہوا ہے، اس روز مبادا کے لیے بتا رہا ہوں کہ پھر یہ کام شروع کر سکتے ہیں، کہ اگر جا کر علیحدگی میں بیٹھ جائیں، الگ تھلگ ریاضتیں، کھانا کم کھائیں، نیند کم کریں، خواہشات کنٹرول کریں، حوث کے پیچھے نہ جائیں، اپنے من کی بات کو ماریں، من دبائیں اپنا، جو دل کرے جی کرے اس کو نہ انجام دیں، تو آہستہ آہستہ آپ کے اندر یہ روحانی قوت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، یہ قوت آ جائے گی، یہ ایکسرسائز ہے، یہ مشق ہے، یہ ریاضت ہے، آپ ریاضت کریں، کوئی نہ کوئی صلاحیت آپ کی زندہ ہو جائے گی، جاگ جائے گی۔ ولایت کا مطلب دین کے اندر، قرآن کے اندر جو ولایت کا ذکر ہے، اور تشیع میں جس ولایت کو رکنیت حاصل ہے، اس ولایت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنی مخلوق کا اختیار اپنے برگزیدہ بندوں میں سے ایک بندے کو عطا فرما دیا ہے، اپنی مخلوق کا اختیار، انسانوں کا اختیار، انسانوں کی زندگیوں کا اختیار، انسانوں کے اموال کا اختیار، اور جو ان ہستیوں کو جنہیں اللہ نے صاحب اختیار بنا دیا ہے ان کے اختیار کو مان لے، اس نے ولایت سے تمسک کر لیا ہے، اور جو ان کے اختیار کو نہ مانے، ان کی کرامت کو مانے لیکن ان کا اختیار نہ مانے، اس نے باب ولایت کو ترک کر دیا ہے۔ ولایت اختیار کو کہتے ہیں۔ اب چونکہ اللہ نے ہمارا اختیار ان ہستیوں کو دیا ہے جس کو امام بنایا ہے، امت کا اختیار بھی اس کو دے دیا ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا میں تمہارے نفوس پر تم سے زیادہ اولا ہوں یا نہیں، سب مومنین نے اقرار کیا کہ ایسا ہی ہے، آپ ہمارے نفوس پر ہم سے زیادہ حق اور اختیار رکھتے ہیں۔ اس وقت حضرت نے پھر فرمایا کہ پس جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں، یعنی کل تک جس کا اختیار اور آج تک جس کا اختیار اللہ نے مجھے دیا ہوا تھا، آج سے اس کا اختیار علی ابن ابی طالب کو حاصل ہو گیا۔ صاحب اختیار یہ ہیں آپ کے، تو ہماری ہر چیز کا اختیار اللہ نے اس حجت خدا کو دے دیا ہے۔ اگر بندہ اپنی زندگی، اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے وسائل، اپنے اوقات، اپنی ہر چیز اٹھا کر حجت خدا کے سامنے لے جائے، امام وقت کے سامنے لے جائے اور پیش کر دے کہ میں، میری جان، میرے اموال، میرا خاندان، میرا سب کچھ یہ آپ کے پاس میں آپ کے سپرد کرتا ہوں، اس طرح سے سپرد کرتا ہوں کہ جس میں واپسی کا مطالبہ نہیں کروں گا، اس کو بیعت کہتے ہیں۔ آپ نے اپنا نفس پیش کر دیا، سپرد کر دیا ہے، آپ نے اپنا مال سپرد کر دیا ہے، حوالے کر دیا ہے، اس ہستی کے حوالے کر دیا ہے جسے اللہ نے صاحب اختیار بنایا تھا۔ اب ہر روز اٹھ کے آپ تجدید بیعت کرتے ہیں، ہر روز یہ دہراتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی بتاتے ہیں جب دعائے عہد پڑھتے ہیں۔ تو مثلاً بعض لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنے اموال اللہ کی راہ میں دے دیے ہیں، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں ہی اللہ کے اموال اپنے گھر میں جمع کر لیے ہیں، دونوں تک قسم کے لوگ موجود ہیں نا۔ کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے اموال خدا کی راہ میں دے دیے ہیں، اور کچھ نے خدا کی راہ کے اموال اٹھا کے اپنے گھر میں ذخیرہ بنا لیا ہے۔ یہ روزانہ اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے مال ہے، حالانکہ اللہ کا مال ہے، یہ ان کا مال نہیں ہے۔ جنہوں نے اللہ کو حوالے کر دیے اپنے اموال، روزانہ اپنے بچوں کو یاد دلاتے ہیں کہ خبردار یہ مال ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ کا مال ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کل کو میں دنیا سے گزر جاؤں اور تم اس پر مدعی بن بیٹھو کہ یہ تمہارا ہے یا تمہارے بچوں کا ہے یا تمہارے رشتہ داروں کا ہے۔ یہ مال اللہ کا مال ہے، روزانہ تجدید کریں اور اپنی اولاد، اپنے اقارب سب کو بتاؤ کہ میرا نفس اب میرا نہیں رہا، یہ میں نے اپنے امام کو سپرد کر دیا ہے، میرا مال اب میرا نہیں رہا، یہ میں نے اپنے امام کے سپرد کر دیا ہے، میری زندگی اب میری نہیں رہی، میں نے اپنے امام کے سپرد کر دی ہے۔ اور پھر اس عہد پر باقی رہنا ہے، ہٹنا نہیں، پھرنا نہیں، دور نہیں ہونا، زائل نہیں ہونا، اس عہد پہ قائم اور پکا رہنا ہے۔ اور اس کے بعد مومن یہ دعا مانگتا ہے خدا سے، چند چیزیں ہر روز دعائے عہد میں اپنے امام کے ساتھ عہد باندھتے ہوئے اللہ سے طلب کرنی ہے۔ پہلی دعا یہ مانگتا ہے، اللہم اجعلنی من انصارہ و آوانہ، خدایا مجھے امام عصر کے ناصرین میں سے بنا دے، یہ پہلی دعا ہے۔ دوسری دعا، خدایا مجھے امام عصر کے آوان میں سے بنا دے۔ تیسری دعا، وذابین عنہ، اے پروردگار مجھے امام کے زابین میں سے بنا دے، بمانہ عرض کروں گا زابین۔ اور چوتھی دعا والمسارعین الیہ فی قضاء حوائج، اے پروردگار مجھے امام وقت کے حوائج کو پورا کرنے والے ان لوگوں میں سے قرار دے جو مسارعین ہوں، سرعت سے اپنے امام کی حاجت کو پورا کرنے والے ہوں۔ ان جملوں پہ توجہ فرمائیں، میں تکرار کر کے بیان کر رہا ہوں، والممتثلین لاوامرے، اور اے پروردگار مجھے اپنے وقت کے امام کے فرامین کا ممتثل بنا، والمحامین عنہ، اور اپنے امام کا حامی بنا، محامی بنا، والسابقین الی ارادتہ، اور اپنے امام کے ارادے کی جانب سبقت لینے والوں میں سے قرار دے، سابقین میں سے قرار دے، اور آخری دعا والمستشہدین، اس پیراگراف کی آخری دعا والمستشہدین بین یدی، اور اے پروردگار مجھے اپنے امام کے قدموں میں شہید ہونے والوں میں سے قرار دے۔ اس ایک پیراگراف کے اندر چند دعائیں ہیں، ایک خدایا مجھے انصار مہدی میں سے بنا، مجھے اعوان مہدی میں سے بنا، اجل اللہ تعالی فرج و شریف، مجھے ذابین مہدی میں سے بنا، مجھے مسارعین الی مہدی میں سے بنا، مجھے ممتثلین اوامر مہدی میں سے بنا، و مجھے محامین عن المہدی میں سے بنا، اور مجھے سابقین الی ارادت المہدی میں سے بنا، اور مجھے حضرت مہدی کے قدموں میں جان نثار کرنے والوں میں سے بنا۔ یہ دعا ہے جو مومن ہر روز طلب کرے، اور کم از کم 40 دن مسلسل بغیر وقفے کے طلب کرے خداوند تبارک و تعالیٰ سے۔ ان دعاؤں کے مضامین پہ توجہ فرمائیں جو عصر انتظار کے لیے امام ششم نے تعلیم فرمائی ہے، کہ عصر انتظار میں آنے والے اپنے امام کے ساتھ ہر روز یہ دعا پڑھ کے عہد کریں اور تکرار تجدید بیعت کریں۔ پہلی دعا میں ہے کہ اللہم اجعلنی من انصارہ و اعوانہ، خدایا مجھے انصار مہدی میں سے بنا اور اعوان مہدی میں سے بنا۔ خوب توجہ کریں کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں، اپنے لیے آگاہانہ طور پر دعا مانگیں۔ بعض اوقات انسان آگاہی کے بغیر دعا مانگتا ہے۔ مجھے یاد ہے ایک جگہ ایک کمرے میں ہمارے ساتھ چاند مومنین تھے اور تھکے ہوئے تھے، ظاہراً حج پہ یا زیارات پہ خستہ تھے، تھکاوٹ کی وجہ سے سوئے ہوئے تھے، اور اتنے میں کاروان والے آئے اور انہوں نے آ کر پوچھا ان لوگوں سے جو تھکاوٹ کی وجہ سے سوئے ہوئے تھے، انہوں نے ان سے پوچھا کہ، تو انہوں نے سوئے ہوئے سمجھا نہیں کہ یہ کیا پوچھ رہے ہیں، تو انہوں نے نیند میں کہہ دیا کہ ہمارا کوئی کام نہیں ہے۔ کاروان سالار نے پوچھا کہ کوئی کام تو نہیں ہے آپ کا، تو انہوں نے نیند میں کہہ دیا کہ ہمارا کوئی کام نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، جس کا کام نہیں ہے وہ اٹھ کے باہر آ جائے۔ یہ سارے اٹھ کے باہر آ گئے تو وہاں ایک ٹرک پورا سامان کا وہ انلوڈ کرنا تھا اور اسے اٹھا کے ہوٹل میں پہنچانا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ ٹرک انلوڈ کرو اور اسے اٹھا کے اوپر پہنچاؤ۔ انہوں نے کہا بھائی یہ ادھر آپ نے کیوں نہیں بتایا ہمیں، ہمارا تو کام ہے ادھر، بہت اپنا کام بہت ہے، ابھی تھوڑا آرام کر رہے تھے۔ کام میں نے اس لیے پوچھا تھا آپ سے کہ وہ کام تو نہیں ہے آپ کا، اور آپ سب نے کہا کہ کوئی کام نہیں ہے۔ کہا ہمیں توجہ نہیں ہوئی، سمجھے نہیں کہ آپ پوچھ کیا رہے ہیں۔ اس لیے جب بھی دعا کرو آمین کہو تو سوچ سمجھ کے کہو، کہیں پھنس جاؤ گے، ٹرک انلوڈ کرنا پڑ جائے گا۔ خصوصاً یہ دعائیں جو امام ششم نے تعلیم دی ہیں عصر انتظار کے لوگوں کے لیے، اور دعا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ سب کچھ بننا ہے، ایسے کرنا ہے، یہ کردار ہے آپ کا۔ آپ کی خدمت میں حضور سے پہلے ایک جامعہ کے اندر جوانوں کی ایک مجلس تھی، انہیں میں نے نقطہ عرض کیا اسی دعا کے متعلق، یہی مضمون، یہی متن پڑھا ان کے سامنے، اور عرض کیا کہ خداوند تبارک و تعالی نے اس کائنات کے اندر جس انسان کو پیدا کیا ہے اس کا ایک کردار بھی مقرر کیا ہے کہ اس کو یہ کردار ادا کرنا ہے جا کر۔ میں نے ان جوانوں کو مثال دی کہ آپ یوں سمجھیں کہ جس طرح کوئی فلم بنانے کے لیے یا سٹیج شو کرنے کے لیے کہانی لکھی جاتی ہے، ناول لکھتے ہیں، کہانی لکھتے ہیں، اور اس کہانی کے مطابق پھر وہ فلم یا سٹیج شو بناتے ہیں اور بعض اوقات اسے ریکارڈ بھی کر لیتے ہیں۔ وہ باقاعدہ کہانی کے مطابق ہوتا ہے۔ کہانیوں میں اکثر ہر کہانی کا ایک مضمون ہوتا ہے، اور اس مضمون کے اندر اس کہانی میں ہیرو ہوتا ہے، اس کہانی کے اندر ایک ویلن ہوتا ہے، حریف رقیب ہوتا ہے، اس کہانی میں کچھ عام سے لوگ بھی ہوتے ہیں گلیوں میں آنے جانے والے۔ اس کہانی میں مرکزی کردار ایک ہوتا ہے، وہ مرکزی کردار ابھارنے کے لیے، اس کو نمایاں کرنے کے لیے ساتھ ایک رقیب حریف کردار بھی بنایا جاتا ہے جو اس کے مخالف عمل کرتا ہے۔ اب یہ تعجب سے نہ دیکھیں، آپ کی دیکھی ہوئی کہانیاں اور فلمیں ہیں، آپ کی دنیا کی بات کر رہا ہوں میں، کہ ٹی وی پہ آپ دیکھتے رہتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں یا سٹیج شو، سنجیدہ، غیر سنجیدہ، مزاحیہ، ان سب میں ایک ہی جیسی بات ہوتی ہے۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک فرانسیسی فیلسوف نے یہ اصطلاح استعمال کی ہے اس کائنات کے متعلق، اسی کی اصطلاح میں بھی استعمال کر رہا ہوں۔ اس نے یہ کہا ہے کہ یہ دنیا جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، یہ بھی سمجھو کہ ایک طرح کا ایک سینیریو ہے، ایک کہانی ہے، اور ایک سٹیج شو کی طرح ہے یہ کائنات۔ یہ کائنات ایک سٹیج شو کی طرح ہے، اس کا ایک سینیریو لکھا ہوا ہے، اور اس کے اندر مختلف کردار بنائے گئے ہیں، مختلف انسان اس کہانی کے اندر ڈالے گئے ہیں، اور ہر انسان نے اس کہانی کے اندر جو لکھا ہوا کردار ہے وہ سٹیج پہ آ کے ادا کرنا ہے، اور پھر سٹیج چھوڑ دینا ہے اس نے۔ یہی ساری دنیا ہے، ہم اس دنیا میں آتے ہیں اور ایک کردار ہمارا ہے، وہ کردار ہم اس سٹیج پہ، دنیا کے سٹیج پر ادا کر کے پھر سٹیج چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، قبرستان میں جا کے آرام سے سو جاتے ہیں، چونکہ کہانی میں جو آپ کا کردار بنتا تھا آپ نے ادا کر دیا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ حق ادا کیا ہے اس کردار کا یا نہیں کیا ہے، حق ادا نہیں کیا ہے۔ کہانی میں بعض کردار مرکزی کردار ہوتے ہیں، ہیرو کا کردار ہوتا ہے، اور سخت ہوتے ہیں۔ مثلا فرض کرو کہ جنگی کہانی ہے، جنگی ڈرامہ ہے یا فلم ہے، اور اس میں ہیرو نے گھوڑے پہ جا کر باقاعدہ چھلانگ لگانی ہے، خندق عبور کرنی ہے، اس نے دروں میں جانا ہے، دریاؤں میں گھوڑا دوڑانا ہے، پہاڑوں پہ گھوڑا دوڑانا ہے، اور جو گھوڑے پہ چڑھنے سے ہی ڈرتا ہو، گھوڑے کے قریب جانے سے بھی ڈرتا ہو، وہ تو گھبرا جاتا ہے یہ کردار دیکھ کر ہی کہ مجھے اب گھوڑے پہ بیٹھنا پڑے گا، یہ گھوڑا مجھے دوڑانا پڑے گا، یہ دریاؤں میں ڈالنا پڑے گا، پہاڑوں پہ لے جانا پڑے گا، صحراؤں میں لے جانا پڑے گا، اور یہ ہیرو اس کے اوپر بیٹھا ہوگا۔ یہ ہیرو کیا کرتا ہے، گھبرا کے یہ کہانی چوری کرتا ہے، چوری کر کے اس میں اپنا کردار تبدیل کر دیتا ہے، اپنا کردار بدل دیتا ہے، اور وہاں کسی اور کا نام لکھ دیتا ہے جس نے گھوڑا دوڑانا ہے، اور اپنا نام لنگر میں لکھ دیتا ہے، دیگیں پکانے اور کھلانے کے اوپر، کہ میں نے کہانی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس نے مثلا الف نے دیگیں پکانی ہے، بے نے گھوڑا دوڑانا ہے۔ خوب، اگر وہ ڈرپوک سست گھبراہٹ والا ہیرو جسے چنا گیا تھا کہ آپ نے ہیرو کا کردار ادا کرنا ہے، وہ کہانی پڑھ کر ہی گھبرا گیا اور اس نے چپکے سے کہانی بدل دی، یہ کچھ ہم سب نے کیا ہے عزیزان، یہ کچھ ہم سب نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی، زمین پر نسل آدم کو پیدا کیا، نسل آدم میں سے خدا چنتا گیا، چنتا گیا، چنتا گیا، چنتا گیا، جو سب سے دشوار کردار تھا وہ برگزیدہ انسانوں کو عطا کیا کہ آپ نے یہ کردار ادا کرنے ہیں۔ اس ہدایت کی کہانی میں جو اللہ نے بنائی ہے، ترتیب دی ہے، اس میں آپ نے یہ کردار ادا کرنا ہے، اور قوموں کا خدا نے اس میں کردار لکھا، خداوند تبارک و تعالیٰ نے انتخاب کرتے ہوئے، چنتے ہوئے، چنتے ہوئے، خالص ترین نسل کو چنتے چنتے، جب بالکل خالص ترین انسانوں پہ بات پہنچی تو ان کا نام رکھا اہل البیت۔ جب نسل انسانی تمام آلودگیوں سے پاک و پاکیزہ ہو گئی، پاک و پاکیزہ کر کے، بالکل خالص کر کے ان کا نام رکھا اہل البیت، اور انہیں کردار دیا امامت کا، انہیں کردار دیا امامت کا کہ آپ نے امامت کرنی ہے، اور ان کے پیروکار بنا دیے شیعہ کہ جنہوں نے امامت کی پیروی کرنی ہے۔ اب ظاہر ہے اس اللہ کی بنائی ہوئی کہانی میں امام کا کردار بہت انوکھا کردار ہے۔ امام کون ہے؟ امام وہ ہے کہ جس نے زمین پہ عدالت قائم کرنی ہے، امام وہ ہے جس نے زمین پہ پرچوں میں توحید گاڑنا ہے، امام اس کو کہتے ہیں کہ جس کی گلی میں، جس کے شہر میں، جس کے ملک میں ایک بھی بت کدا نہ ہو اسے امام کہتے ہیں۔ جو بت کدے کے ساتھ خود بھی زندگی گزار رہا ہو وہ امامت کا کردار ادا نہیں کر رہا۔ یاد ہے نا قرآن نے جس شخصیت کو امامت کے لیے چنا، اذ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین۔ جب ابراہیم نام کے جوان کو اللہ نے آزمائشوں میں ڈالا اور اس نے ساری آزمائشیں پوری کر دکھائیں، تو پھر خدا نے فرمایا کہ اے ابراہیم، اب تمہارا کردار میں نے اس کہانی میں بدل دیا ہے۔ پہلے نبی بنایا تھا، رسول بنایا تھا، ہر چیز بنائی تھی، اب میں لوگوں کا امام بھی بنا رہا ہوں، اب لوگوں کا امام بھی بنا رہا ہوں۔ اور جب ان کو کردار امامت پیش کیا تو کردار پڑھ کے، کہانی پڑھ کے کہنے لگے وہ من ذریتی، کہ پروردگار یہ مجھ پہ ختم نہ کر دینا۔ مجھے خاتم الائمہ نہ بنانا، امامت کو یہاں ختم نہ کر دینا، بلکہ میری ذریت میں اس کو جاری رکھنا۔ کیوں ذریت کو تمغہ دیں؟ اے پروردگار، امامت میری ذریت کی ضرورت نہیں ہے، تیری مخلوق کی، خلق کی ضرورت ہے، تیری خلق کی ضرورت ہے کہ امامت رہنی چاہیے۔ تیری خلق نامکمل ہو جائے گی، تیری مخلوق نامکمل ہو جائے گی۔ قبول کر لی گئی دعا کہ تیری ذریت میں امامت رہے گی، اور امامت کا پیروکار بنا دیا گیا شیعہ۔ اب شیعہ کو منسلک کر دیا گیا امامت کے ساتھ۔ شیعہ کا مطلب یہی ہے جو امامت کے قدم پہ قدم رکھ کے چلتا ہو، امامت کے نقش قدم پر چلنے والا۔ ویسے قدموں کے نشان تو بہت ہیں، آپ باہر گلی میں جا کے کھوجی کے بغیر دیکھیں کتنے نشان ہیں باہر، ریڑی والے کے قدموں کا نشان ہے، ٹیکسی والے کے قدموں کا نشان ہے، جتنی خواتین گزری ہیں ان کے قدموں کے نشان ہیں، جتنے مرد گزرے ان کے قدموں کے نشان ہیں۔ جو گزرا ہے گلی سے اپنا نقش قدم بھی چھوڑ گیا ہے، جو کسی راستے سے گزرتا ہے اپنا نقش قدم بھی چھوڑ جاتا ہے۔ اور شیعہ کو کیا کہا گیا ہے؟ جب تو گلی میں جا تو ہزار نقش قدم تجھے ملیں گے، لیکن تو نے کسی نقش قدم پہ قدم نہیں رکھنا۔ تیرے قدم کے لیے ایک نقش مقرر ہے کہ تو نے اپنے امام کے نقش قدم پہ قدم رکھنا ہے، وہاں پر تو نے قدم رکھنا ہے۔ اس لیے تو شیعہ ہے، تو پیروکار ہے، تو قدم ملا کے چلنے والا ہے۔ اب کردار امامت کا دیکھیں اور کردار شیعہ کا دیکھیں۔ لیکن ہوا بیچ میں یہ کہ شیعوں میں کچھ چالاک اور تیز لوگ پیدا ہوئے۔ تیز لوگ پہلے ہی وقت سے پہلے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہاں مشکل کیا آنے والی ہے۔ انہوں نے جیسے کوئی تیز ترار بچہ فیل ہو جائے اور اسے ممتحن کے کمرے کی چابی بھی مل جائے، کیا کرتا ہے؟ چپکے سے جا کے چابی استعمال کر کے ریزلٹ شیٹ نکالتا ہے اور اپنے نمبر بدل دیتا ہے، فیل کو پاس لکھ دیتا ہے۔ ریزلٹ میں لکھا ہوا تھا یہ فیل ہو گیا ہے، لیکن چونکہ وہ چالاک ہے، تیز ہے، اپنی تیزی سے استفادہ کر کے فیل کو پاس لکھ دیتا ہے کہ میں پاس ہو گیا ہوں۔ عزیزان، تشیع کے ساتھ ایک المیہ ہو گیا ہے، تاریخی المیہ، اور صدیوں سے مشکل جس کی وجہ سے کھڑی ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس نظام ہستی میں اس زمین کے اوپر اللہ نے جو کردار مقرر کیا تھا، جو رول مقرر کیا تھا شیعہ کے لیے، بعضوں نے آ کر فیس لے کر یا بغیر فیس کے، فیسوں والے بھی ہیں فیس کے بغیر بھی ہیں، دونوں یہ کام کر سکتے ہیں، صلاحیت دونوں کے اندر موجود ہے، کہ شیعہ کا رول بدل دیا ہے، شیعہ کا کردار بدل دیا ہے۔ لکھا کچھ اور تھا، اللہ نے کچھ اور لکھا تھا، انہوں نے تبدیل کر کے کچھ اور لکھ دیا، چونکہ انہیں لگا کہ یہ تو سخت ہے جو لکھا ہوا ہے دین کے اندر، جو اس کہانی کے اندر لکھا ہوا وہ تو بہت سخت کردار ہے، وہ ہم سے ادا نہیں ہوتا، ہم اپنے لیے آسان کردار لکھتے ہیں۔ کردار جو تاریخ میں تشیع کے لیے مقرر کیا گیا اللہ کی جانب سے، رسول اللہ کی جانب سے اور اوصیاء رسول اللہ کی جانب سے، ائمہ ہدا علیہ السلام کی جانب سے، ائمہ اطہار کی جانب سے، آل رسول کی جانب سے، اس کردار کو بعض لوگوں نے تبدیل کر دیا، بعض خطیبوں نے تبدیل کر دیا، بعض ذاکروں نے تبدیل کر دیا اس کو، بعض مفتیوں نے فتاوا کے ذریعے تبدیل کر دیا وہ کردار جو ائمہ نے مقرر کیا تھا۔ اور بہت عالی کردار، میں وہاں بھی ان بچوں کے سامنے مثال دی تھی کہ اگر ہم اس اصطلاح کو استعمال کریں جو فرانسیسی فیلسوف نے استعمال کیا ہے، کہ یہ عالم اللہ تعالی نے بنایا ہے، ایک کہانی کی طرح سمجھے، یہ عالم بنایا اور اس میں ہر ایک کو کردار دیا، تو اس اصطلاح میں جو اس فرانسیسی فیلسوف کی زبانی ہے، میں یہ عرض کروں کہ اگر یہ اصطلاح استعمال کر کے میں لفظ آگے بڑھاؤں، تو خداوند تبارک و تعالیٰ نے اربوں کی تعداد میں انسان پیدا کیے، ان میں لاکھوں کروڑوں مومن و مسلمان پیدا کیے، اور ان مومنین کے اندر بھی خداوند تبارک و تعالیٰ نے شیعہ کو پیدا کیا، اس لیے پیدا کیا کہ وہ جو اصل مرکزی کردار ہیرو کا تھا، اللہ کے دین کا، وہ اس جمعیت کے سپرد کیا، انہیں وہ کردار ادا کرنا تھا، انہیں سیاہی لشکر نہیں بننا تھا۔ سیاہی لشکر یا سواد اعظم جس کو کہتے ہیں، سواد یعنی وہ چیز جو کوئی جگہ بھرنے کے لیے، وہ جمعیت جو جگہ بھرنے کے لیے بلائی جائے، کچھ کرنے کے لیے نہیں ہوتی، صرف رشو دکھانے کے لیے کہ اتنی جمعیت یہاں موجود ہے ہمارے پاس، وہ سیاہی لشکر کہلاتے ہیں جو صرف جگہ بھرتے ہیں، لیکن جو کچھ کرنے کے لیے پیدا کیے جاتے ہیں وہ منتخب گروہ ہوتا ہے۔ ساری اکثریت زمین کی خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس کردار کے لیے پیدا نہیں کی، تشیع وہ کہانی، وہ مکتب اور وہ اصل راستہ ہے کہ جسے خدا نے مقرر کیا کہ انسانوں میں سے کچھ مومن ہو اور مومنوں میں سے کچھ یہ کردار ادا کرنے والے ہوں۔ وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَهَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ۔ مومنوں میں سے کچھ مرد ہیں، مومنوں میں سے کچھ مرد ہیں جو مردانہ کردار ادا کرتے ہیں، اور یہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنا مردانہ کردار ادا کر کے گزر گئے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو اپنا شجاعانہ کردار ادا کرنے کی انتظار میں ہیں، عصر انتظار میں رہ رہے ہیں۔ وہ کردار کیا ہے جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے، وہ کردار یہاں پر دو عنوان ہیں، ایک اللہم اجعلنی من انصارہی و اعوانہی، خدایا مجھے حضرت مہدی کے انصار میں سے بنا، ناصرین میں سے بنا، نصرت کرنے والا بنا، اور دوسرا یہ ہے کہ خدایا مجھے حضرت مہدی کے اعوان میں سے بنا، اون بنا، مددگار بنا۔ ناصر و اون ہر دو مددگار کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اردو میں دونوں کو مددگار ہی کہتے ہیں، مدد کرنے والا۔ کردار جو ہم نے تبدیل کر دیا، آج ہم سب کے سب، ابھی نیمائے شعبان گزرا ہے، شب میلاد گزری ہے، روز میلاد گزری ہے، مومنین نے عریضے لکھے ہیں، ان عریضوں کے اندر سب نے اپنے امام وقت سے اپنی خواہشات کے لیے مدد مانگی ہے۔ امام فرما رہے ہیں کہ آپ اللہ سے یہ دعا مانگو کہ خدا تمہیں انصار المہدی میں سے بنائے، لیکن جب ہماری باری آئی عریضہ لکھنے کی تو ہم منصور المہدی بن گئے، ہم نصرت مانگنے والے بن گئے۔ ہمیں نصرت پیش کرنے والوں میں سے بنایا گیا تھا. ہمارا کردار اس سینریو میں یہ لکھا ہوا تھا کہ مہدی نے قیام کر کے عدالت برپا کرنی ہے اور آپ نے حضرت مہدی کی نصرت کرنی ہے. آپ ناصرین نظام خدا اور ناصرین امام وقت ہو. ناصر نصر سے ہے. نصر کا معنی عرض کر رہا ہوں تاکہ بعد میں اون کا معنی بھی سمجھ میں آ جائے. یہ بارہا بار بیان کیا ہے, ربط مطلب کے لیے عرض کر رہا ہوں. نصر عربی زبان میں اس پہاڑی سیلابی ریلے کو کہتے ہیں, پانی کا بھرپور سیلابی ریلا, طاقتور ریلا جو پہاڑی پہ مسلادھار بارش کے بعد اترتا ہے, نشیبی علاقے کی طرف تیزی سے آتا ہے, طاقت کے ساتھ آتا ہے, اور نشیبی علاقے میں کھڑے ہوئے راکد اور ساکت پانی کو جس میں حرکت نہیں ہوتی بہا کے اپنے ساتھ لے جاتا ہے. اس پہاڑی ریلے کو, تند و تیز طغیانی والے ریلے کو, طوفانی ریلے کو عربی زبان میں نصر کہتے ہیں. ناصر انسانوں کا وہ ریلا, وہ انقلابی لوگ, وہ ولولے والے, وہ جوش والے, وہ ایمان والے جن کے ایمان پہاڑوں کی چوٹیوں کی ساتھ طرح اونچے ہوں, جن کے ایمان کی چوٹیاں پہاڑوں کی طرح سر بے فلک ہوں, اور جذبے کے ساتھ اپنی ایمانی قوت کے ساتھ ولولے کے ساتھ اٹھیں اور منجمد قوم, راکد قوم, جامد قوم, ساکت قوم, منجمد قوم اور برف کی طرح جمی اور ٹھہری ہوئی قوم اور پانی کی طرح رکی ہوئی قوم اس کے جوہر کو اپنے ساتھ بہا کر اس کا تصفیہ بھی کریں اور اس میں طغیانی بھی لے آئیں. ان کو ناصرین کہتے ہیں. یہ انصار ہیں. رسول اللہ جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں جو جتنے لوگ تھے انہوں نے رسول اللہ سے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہماری مدد کریں, بلکہ وہ انصار رسول بنے. مہاجرین جو ساتھ آئے تھے اور انصار جو پہلے وہاں موجود تھے انہوں نے رسول اللہ کی نصرت کی. رسول اللہ کی نصرت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ رسول اللہ کے گھر روزانہ کھانا پکا کے بھیج دیں, رسول اللہ کے گھر جھاڑو دے آئیں, جو ہمارا پاکستانیوں کا شوق ہے. ہمیں نوکری کا بہت شوق ہے, وہ بھی چونکہ انگریزوں نے ہمارا مزاج ایسا بنا دیا ہے کہ ہم جہاں بھی جائیں نوکر بن کر جائیں. آئمہ کے پاس بھی جب جانا چاہتے ہیں تو نوکری کے جذبے سے جانا چاہتے ہیں. یعنی آئمہ کے اگر اموال مویشی ہوں تو ہم ان کو سنبھالیں, اگر ان کے کھیت ہو تو کھیتوں میں ہم کام کریں, اور اگر ان کی جوتیاں ہوں تو ہم روزانہ جوتیاں اٹھائیں. یہ ہم ہمارے مطالبے ہیں. پاکستانی ہر مومن کا جذبہ اس کی انتہا یہ ہے کہ مجھے نوکری مل جائے, جھاڑو مل جائے, کچن کا کام مل جائے, صفائی مل جائے امام کے گھر کی. مثلا امام علی کے گھر کی صفائی کا کام مجھے مل جائے, امام علی کے گھر کا جھاڑو کا کام مجھے مل جائے, برتن دھونے کا. نوکری اسی کو کہتے ہیں. اور امام علی فرماتے ہیں بھائیو خدا سے میں نے تمہیں مانگا ہے اپنی کچن کا کام کروانے کے لیے نہیں, جنگ سفین کے لیے مانگا ہے تمہیں. مالک اشتر جھاڑو کے لیے نہیں تلوار لے کر آئے. علی کا ناصر جھاڑو والا نہیں تلوار والا ہو. تلوار والا چاہیے مجھے, جھاڑو والوں کو کیا کروں گا. لیکن ہماری آخری آرزو یہ بنتی ہے ناصر جو رکے ہوئے کام کو آگے بڑھا دے. اون آوان, آپ ہر زیارت نامے میں پڑھتے ہیں زیارت کے بعد یہ جملہ تکرار کرتے ہیں, وجعلنا اللہ من انصارہ و آوانہ, خدا ہمیں انصار و آوان مہدی میں سے بنا دے. نصر طاقتور ریلا, متحرک ریلا اور بہتا ہوا ریلا جو نشیب کے رکے ہوئے پانی کو اپنے ساتھ بہا کے لے جائے. ناصرین مومنین کا وہ جذبے والا گروہ, ایمان والا گروہ, اور وہ انقلابی گروہ ولولے کے ساتھ جو رکی ہوئی قوم کو اپنے ساتھ تحرک دے, جو آگے بڑھے, قوم رک نہ جائے ایک جگہ پر. آوان اون کی جمع ہے, اون عربی زبان کا لفظ ہے. یہ بھی تعاون, اس سے بھی آپ تعاون کا لفظ اردو میں عام استعمال کرتے ہیں. تعاون, اون, معاون, یہ اسی لفظ اون سے نکلے ہیں. اون بھی مددگار کو کہتے ہیں, لیکن نہ ہر قسم کا مددگار. ہر آدمی مدد کرتا ہے لیکن کسی خاص کام میں مدد کرتا ہے. مثلا جب آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ذرا آپ کی ہیلپ چاہیے، مدد چاہیے جناب، آپ پوچھتے ہیں جی بتائیے کیا مدد آپ کی کر سکتا ہوں، تو آپ کہتے ہیں کہ اس کلاس کو پڑھانے والا کوئی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ کو ٹیچر چاہیے، مدد چاہیے، لیکن پڑھانے میں مدد چاہیے۔ آپ کہتے ہیں جی مجھے تھوڑی سی مدد آپ سے چاہیے، کیا مدد ہے؟ وہ میں نے کوئی کام کیا تھا، کاروبار کیا تھا، تھوڑے پیسے کم پڑ گئے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کو ادھار چاہیے، آپ کو پیسہ چاہیے، آپ کو مال چاہیے، یہ مدد مال کی ہے۔ آپ کہتے ہیں جی مجھے تھوڑی مدد چاہیے، کیا مدد چاہیے؟ وہ بیٹا کمپارٹ آ گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ کو ٹیوشن چاہیے، ٹیچر چاہیے جو آ کر آپ کے بچے کو پڑھائے۔ آپ کہتے ہیں جی مجھے مدد چاہیے، کیا مدد چاہیے؟ وہ ٹریکٹر ٹرالی خراب ہو گئی ہے، مثلا گاڑی خراب ہو گئی ہے، تو آپ کو مکینک چاہیے۔ ہر مدد، ہر میدان کی الگ مدد ہے، ہر نوعیت کی الگ مدد ہے۔ امام آئمہ کو مدد چاہیے، مدد چاہیے ناصرین کی شکل میں، ناصر چاہیے، ناصر یعنی رکا ہوا کام آگے بڑھانے والے۔ رکے ہوئے کام چلانا بہت مشکل کام ہے، رکی گاڑیاں چلانا مشکل کام ہے، چلتی گاڑیاں چلانا آسان کام ہے۔ رکی گاڑی اگر صحیح بھی ہو، ٹھیک بھی ہو، اور اس کے اندر ڈیزل پٹرول بھی بھرا ہوا ہو، تیل پانی ہر چیز اس کی ٹھیک ہو، اس کے باوجود اس کو چلانے کے لیے بہت ہیوی گیئر لگانا پڑتا ہے، رکی ہوئی ہے نا، ٹھہری ہوئی ہے۔ لیکن چلتی گاڑی کو آپ بڑے ہلکے گیئر سے بھی چلا سکتے ہیں۔ رکی گاڑیاں چلانا، اگر یہ رکی گاڑی خراب بھی ہو، پنچر بھی ہو، سیز بھی ہو، اس کا انجن سب کچھ اس کا کباڑا ہوا ہوا ہو، اور اس کو ٹھیک کر کے، اس کو تیار کر کے، اور پھر اس کو اپنے قدموں پہ چلانا، یہ اور دشوار کام ہے۔ ناصرین، امام کو ناصرین چاہیے۔ ہم منصور بن کر لشکر بناتے ہیں، کاروان بناتے ہیں، جمعیت بنتے ہیں، اور ائمہ کی عزاداریوں میں آتے ہیں، جلوسوں میں آتے ہیں، مجالس میں آتے ہیں، زیارات پہ جاتے ہیں، لیکن ہر جگہ منصور بن کر جاتے ہیں، اپنی لسٹیں بنی ہوئی ہیں، خواہشات حاجات بنا کر، اور ائمہ سے مدد لینے جاتے ہیں کہ یہ بھی، اب جتنے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب کے دلوں میں ہزاروں خواہشیں ہیں، اور یہ سب ہم چاہتے ہیں کہ امام عصر میری سب کی مدد کرے۔ میری، آپ کہتے ہیں میری یہ مشکلات ہیں، دوسرا کہتا ہے میری یہ مشکلات ہیں، تیسرا کہتا ہے میری یہ مشکلات ہیں۔ وہ ایک ایرانیوں نے جوک بنایا ہوا ہے اسی بات پر کہ ایک شخص گیا امام رضا علیہ السلام کے روزے پہ جا کر رونے لگا، رونے لگا، آؤ فریاد دھاڑ تاڑے مار کے رونے لگا۔ ایک دوسرا پہلے سے جو بیٹھا ہوا تھا، وہ دعا مانگ رہا تھا، اس نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیا مشکل پیش آ گئی ہے جو اتنے زیادہ رو رہے ہو آپ؟ اس نے کہا بھی مشکل بہت زیادہ پیش آ گئی ہے، اور میری عزت خطرے میں پڑ گئی ہے، اور میں امام کے پاس آیا ہوں کہ کچھ یہاں سے مشکل حل ہو۔ اس نے کہا کیا مشکل ہے؟ اس نے کہا کہ مشکل یہ کہ میرے پاس 5,000 روپیہ کسی کی امانت تھی، وہ گم ہو گئے ہیں، جیب کٹ گئی ہے۔ اب وہ 5,000 روپیہ اگر نہ ہوا تو میں تو اس بندے کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں گا اور رسوا ہو جاؤں گا، تو امام کی خدمت میں آیا ہوں، امام مدد کریں کہ میں اس کے سامنے عزت بچا لوں۔ اس شخص نے اسی وقت جیب سے 5,000 نکالے اور کہا کہ یہ لے اور اتنا نہ رو، امام کی توجہ میرے کام کی طرف رہنے دے، چونکہ میرا مسئلہ زیادہ ہے، میری فیکٹریاں ساری خراب ہو گئی ہیں، میرے کارخانے سارے کروک ہو گئے ہیں، انکم ٹیکس والوں نے پھنسا لیا ہے، جائیداد ساری لے لی گئی ہے، اور پتہ نہیں رشتہ داروں نے دھوکہ کیا ہے فلاں، تو میرا تو کروڑوں اربوں کا حساب ہے، تو اپنے 5,000 کے لیے امام کا وقت ضائع نہ کر۔ اب دیکھیں لوگوں کے ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، مثلا ایک آیا ہے مولا سر میں درد ہے شفا دے دیں، دوسرا کہتا ہے نہیں گلے میں بھی درد ہے شفا دے دیں، تیسرا کہتا ہے کان بھی خراب ہے، ناک بھی خراب ہے، پیٹ بھی خراب ہے، اس سب میں شفا دے دیں، چوتھا کہتا ہے مثلا خدا نخواستہ کینسر ہو گیا ہے، ٹی بی ہو گئی ہے، ہیپاٹائٹس ہو گیا ہے، یہ ہو جائے، وہ ہر ایک ایک الگ درد ہیں، ہر ایک ایک الگ مشکلات ہیں، کسی کے یہاں رشتہ ہو نہیں رہا، کسی کا ہو گیا ہے رکا ہوا ہے، کسی کے یہاں جہیز نہیں ہے، کسی کے یہاں کچھ نہیں ہے، یہ سارے مسائل لے کر ہم امام کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں کہ مولا یہ ساری ہماری مشکلات ہیں۔ وہ امام بھی دیکھتے ہیں اور ہم پر ترس کھاتے ہیں۔ امام کا فرمانا بھی ہے کہ اگر ہم نہ ہوتے تو یہ دنیا کچل دیتی آپ کو، یہ جو تمہارا بھرم بنا ہوا ہے یہ ہماری وجہ سے ہے، ہم دھیان رکھتے ہیں تمہارا، ورنہ تمہیں یہ بہت اس سے کہیں زیادہ دردناک طریقے سے کچلتے، جو ان کے ذہنوں میں ہے وہ آپ کو معلوم نہیں ہے، یہ ہماری تدبیر ہے کہ آپ محفوظ ہو ان سے، ان خونخاروں کے اندر، اور امام ترس کھاتے ہیں۔ لیکن اسی وقت ایک حسرت بھی ہوتی ہے کہ یہ کروڑوں کا مجمع، ہر ایک ان میں سے ہزاروں خواہشیں لے کر اور لسٹ بنا کر میرے سامنے لا کر مجھ سے نصرت مانگ رہا ہے، اور جس کام کے لیے میں انہیں بلا رہا ہوں کہ آپ میرے ناصر بنو، جو کام صدیوں سے رکا ہوا ہے، جو کام صدیوں سے انجام نہیں پا رہا، ناصر مانگے تاکہ یہ آئیں اور رکے ہوئے کام کو حرکت دے دیں۔ چل پڑے، اگر رکے ہوئے کام کو آگے بڑھانا نصرت ہے عزیزان، تو میں ایک طالب علم کے طور پر اپنی جہالت کا اقرار کر کے آپ کو کہتا ہوں کہ تاریخ میں مجھے خمینی کے علاوہ کوئی ناصر امام نظر نہیں آتا، چونکہ ایک ہی شخصیت نے رکے ہوئے کام کو آگے بڑھا دیا۔ نظام خدا کو روکا ہوا ہے، اور اس رکے ہوئے نظام کو حرکت دینی ہے، ناصرین چاہیے۔ اون عربی زبان کا لفظ ہے، معاون اور اون اور آوان، آوان اسی اون ہی کی جمع ہے۔ اب ہم نے آوان قبیلہ بنا لیا، قوم بن گئی آوان پاکستان کے اندر۔ اون آوان انصار کی طرح ہے، جیسے انصار انصاری وہ بھی قوم بن گئے، پاکستان میں آگے سب قوم بن جاتی ہے۔ آوان و انصار دو عمل ہیں، دو عہدے ہیں، امت اسلامیہ کے دو خصلتیں ہیں کہ جو انہیں اپنانا چاہیے، کہ اون بنے امامت کے، آوان امام اور انصار امام بنے آپ۔ اون عربی زبان میں قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے، یہ لفظ میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، کہ اون کہتے ہیں اس پختہ کار کو جو نہ بالکل بچپنے میں ہو، نہ تجربہ کار اور خام، اور نہ ہی ادھیڑ عمر میں پہنچ کر توانائی اپنی کھو بیٹھا ہو۔ انسان کی عمر اس طرح سے ہے کہ کمزوری سے شروع ہوتی ہے، بیچ میں طاقت آتی ہے، پھر اس کے بعد پھر کم ہونا، ڈھلنا۔ چاند کی طرح ہے عمر، سورج کی طرح نہیں ہے، چاند کی طرح ہے۔ چاند باریک سا بنتا ہے، پھر بڑھتا ہے، پھر چودھویں پہ پہنچ کے پھر دوبارہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ انسان ایسے ہے، ابھی آپ میں سے بعد چودھویں کے اس درجے کو پہنچ گئے ہو، چودھویں کے چاند ہو، اور بعض ڈلنا شروع ہو گیا۔ جو میری طرح ہیں وہ ڈل کے بالکل آخری کنارے پہ پہنچنے کی طرف جا رہے ہیں۔ بعض نو مولود ہیں، نو خیز ہیں، بچے ہیں، یہ ہلال ہیں، ابھی نکلے ہیں، ابھی بن رہے ہیں۔ عمر انسان اس طرح سے ہے، جب کچا ہوتا ہے، خام ہوتا ہے، نا تجربہ کار ہوتا ہے، تو کسی قابل نہیں ہوتا، خصوصاً کوئی بھاری، کوئی اہم ذمہ داری ادا کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ اور جب ادھیڑ عمر میں چلا جاتا ہے، ضعیف ہو جاتا ہے، اور ضعف بھی صرف اس کے جسم میں نہیں آتا بلکہ مختلف پہلوؤں سے اس کے اوپر ضعف حملہ ور ہوتا ہے، اس کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، اس کے ذہن کمزور ہو جاتا ہے، اس کی یاداشت کمزور ہو جاتی ہے، اس کا عضلات کمزور ہو جاتے ہیں، پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں، ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، اعضاء و جوارے کمزور ہو جاتے ہیں، ہر چیز اس کی کمزوری کی طرف چلی جاتی ہے۔ اب امام کو چاہیے، مددگار چاہیے۔ مددگار کون آئے؟ بعض اوقات ہوتا ہے ایسے کہ جب مددگار مانگے جاتے ہیں تو عموماً لوگ بچوں سے بھی جان چھوٹے اور مسجد کا کام بھی ہو جائے، خود گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، بچوں کو بھیج دیتے ہیں کہ تم جو جا کے تراویح پڑھو، جا کر روزہ رکھو، مولانا کے حوالے بچے کر دیتے ہیں، خود گھر میں بیٹھے رہتے ہیں۔ یا پھر بہت زیادہ اگر مسجد میں بزرگان آئیں تو وہ بوڑھے مسجد میں آنا شروع کر دیتے ہیں، جن کو آنا چاہیے وہ نہیں آتے۔ بہت سارے میدانوں میں دین نے فٹ لوگ بلائے ہیں اور ہم وہاں پر انفٹ لوگ بھیج دیتے ہیں۔ مثلاً ایک حج ہے، حج میں مستتی جائے. مستتی کا آزاد ترجمہ کریں یعنی فٹ, فٹنس جن کی بالکل کنفرم ہو, جو فٹ ہوں, ذہنی طور پر فٹ ہوں, جسمانی طور پر فٹ ہوں, مالی طور پر فٹ ہوں, جن کی فٹنس ان امور سے کنفرم ہو, ان پہلوؤں سے, وہ حج پر آئیں. خوب یہاں فٹ لڑکا نوکری ملتی ہے, کماتا ہے, تین چار تنخواہیں لے کے پھر انفٹ ماں باپ کو حج پہ بھیج دیتا ہے. اللہ نے کہا تھا کہ فٹنس والے آئیں, یہ فٹ بندہ انفٹ کو بھیج دیتا ہے کہ آپ چونکہ آخری عمر ہے, مرنے سے پہلے پہلے حج کریں, ضرور کرائیں. ماں باپ کو حج کرانا بہت اجر کا کام ہے, لیکن اپنی جگہ نہ کراؤ. ماں باپ کو جو آپ حج کروا رہے ہو وہ غریب ہے, وہ فقیر ہے, فقیر پر حج واجب نہیں ہوتا, لیکن آپ جو تنخواہ لیتے ہو آپ پر واجب ہے. حج جو تنخواہ دار ہے اس پر واجب ہے, بیٹے پر واجب ہے, ماں باپ پر مستحب ہے. ماں باپ کو حج کرو گے تو مستحب کام کیا ہے, خود حج کرو گے تو واجب کام کیا. پہلے اپنا واجب ادا کرو, جا کر حج کام ہی فٹنس کا ہے, چونکہ وہاں کوئی ایسا بیٹھ کے کرنے والا کوئی کام نہیں ہے, وہاں سارے کام چونکہ بڑی مشق کروانی ہے وہاں پر آپ کو, اس لیے شیطان سے لڑانا ہے آپ کو, قربانی کروانی ہے آپ سے, سہاراؤں میں آپ کو وہاں پر جلوس نکلوانا ہے آپ سے, اور مبارزہ کروانا ہے آپ سے, یعنی آپ کو مقام ابراہیم پہ کھڑا کر کے اپنے زمانے کا ابراہیم بنانا ہے. جس میں اٹھنے کی سکت نہیں ہے وہ کیسے ابراہیم بنے گا. ایسی عمر میں حج کرو جا کر کہ جب یہ ساری ریہرسل کر سکو. وہاں دین نے جو عناوین اختیار کیے ہیں غور کریں, ان کو سمجھیں, ان کی تہ تک پہنچیں, پھر وہی کردار ادا کریں. ہمیں معلم نے جو کہ سکھایا نہیں ہے, ہم نے اپنا رول بدل دیا ہے. جاتے ہیں مثلا آئمہ کے طرف جاتے ہیں, امام حسین کی طرف جاتے ہیں, منصور بن کر جاتے ہیں کہ مولا مدد کریں آپ ہماری. مثلا آپ خود یہ جو ابھی گانا بھی بن دیا, قوالی بھی بنا دی, اور وہ مولا میرا بھی گھر ہوئے, یعنی مولا نوکری تو میں کر رہا ہوں لیکن گھر تو آپ ہی نے بنا کے دینا, اور میں اس گھر میں یہ کروں گا کہ آپ کی مجلس کرواؤں گا اس گھر میں. اب ظاہر ہے چونکہ مولا کو مجلس کے لیے کوئی جگہ نہیں دے رہا تھا, لہذا تو گھر بنائے گا تو مولا کی مجلس ہو. آرزو ہر طرح سے نکل رہی ہے آپ کے منہ سے, ہر طرح سے زیارت پہ جاتے ہو آرزوئیں لے کر, مجلس میں آتے ہو آرزوئیں لے کر, دعائیں مانگتے ہو آرزوئیں لے کر. کبھی عہد بھی کرو اپنے امام کے ساتھ, کبھی عہد بھی کرو, یہ بھی دیکھو کہ وہ کس لیے ہیں. یہ 1200 سال سے ہم ان کی آمد کے منتظر ہیں, وہ ہمارے قیام کے منتظر ہیں, وہ بھی تو کسی کے انتظار میں ہیں. آگے دیواریں تو نہیں کھڑی ہوئی جنہوں نے ان کو روکا ہوا ہے, کسی چیز نے روکا ہوا ہے, اور وہ ہم ہیں, ہم نے روکا ہوا ہے, ہم تیار نہیں ہیں. سورہ بقرہ میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایک ماجرا ذکر کیا ہے بنی اسرائیل کا. دلچسپ قوم ہے بنی اسرائیل, اور یہ اس لیے ذکر کیا تھا کہ اس طرح کی بونڈی دینداری مومنوں میں نہیں ہونی چاہیے, یہ تکرار نہ ہو. اور اتفاقاً جس چیز سے قرآن نے روکا تھا وہی آج بنی اسرائیل سے زیادہ ہمارے اندر موجود ہے. توجہ فرمائیں کہ بنی اسرائیل روزانہ, اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بھیجا کہ بنی اسرائیل غلام ہیں, محکوم ہیں, پسے ہوئے ہیں, فرعون کے ستم کے تحت ہیں, ان کے بچے عورتیں سب ذلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں. موسیٰ جا کر اس قوم کو ہوشیار کر, بیدار کر, آگاہ کر, اور ان کو عزت نفس کا احساس دلا, اور ان کو قیام کریں گے, اور تاکہ اس ذلت سے باہر آئے. حضرت موسیٰ آئے, آ کر اللہ کا پیغام قوم کو پڑھ کے سنا دیا, باہر کے فضار جتن کیے اور جتن کر کے ان کو لے کر آئے. اب راستے میں موسیٰ پر احسان, موسیٰ دیکھیں آپ کی خاطر ہم نے وہ نوکری چھوڑ دی, آپ کو پتہ ہے ہم فرعون کے کھیت میں نوکری لگی ہوئی تھی, فرعون کی فیکٹری میں ہماری نوکری تھی, آپ کی وجہ سے ہم نے روز آ کے موسیٰ کو جتلاتے تھے کہ تیری وجہ سے ہم نے نوکری چھوڑ دی, تیری وجہ سے کھیت چھوڑ دیے, تیری وجہ سے یہ چھوڑ دیا, پراپرٹی چھوڑ دی, املاک چھوڑ دیے, فلاں چھوڑ دیا, روز جتلاتے. ایک دن حضرت موسیٰ سے کہا کہ اب پہلے تو آپ نہیں تھے تو ہمیں تو یہ فرعونی اور یہ دیتے تھے, اب آپ بھی کچھ نہیں دیتے ہو, یہ بھی کچھ نہیں دیتے, تو آپ ایسا کرو کہ اللہ سے کہو کہ ہمارے لیے پکا پکایا لنگر آنا چاہیے. لنگر موسیٰ سے لنگر مانگا, منوسلوہ پکا پکایا، منوسلوہ یعنی پکا پکایا، اور وہ بھی باربیکیو، نہ معمولی تکہ بوٹی۔ وہ شروع ہو گیا لاڈلی قوم کے لیے، لنگر شروع ہو گیا، تکہ بوٹی شروع ہو گیا، کھا کھا کے تھک گئے۔ پھر موسیٰ سے کہا کہ اب منہ پڑ گیا ہے، نہیں کھایا جاتا، اب ایسا کریں کہ منڈی سے کچا راشن لا کے دیں ہمیں۔ باقاعدہ لسٹ بنا کے دی کہ موسیٰ اپنے پروردگار سے کہو کہ یہ ہم پکا پکایا نہیں کھا سکتے۔ مما تم بت الارض من بقلیا و قصایا و عدسیا و بصلیہا، یہ ککڑی لا کے دو، بصل لا کے دو، عدس لا کے دو، پیاز لا کے دو، تھوم لا کے دو، کھیرا لا کے دو، یہ ساری چیزیں لا کے دو، ہم خود گھروں میں اپنے ٹیسٹ کا بنائیں گے۔ ذرا کسی گھر میں کچھ بننا ہے، کسی گھر میں کچھ بننا ہے، ہم خود بنائیں گے۔ خوب حضرت موسیٰ نے انہیں سمجھایا کہ وہ تو بہتر تھا باربیکیو اس منڈی کے راشن سے، کہا یہی چاہیے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ موسیٰ اب پیاس لگ گئی ہے، چشمے ہونے چاہیے۔ موسیٰ نے عصا مارا، چشمہ نکلا، کہا پیو، کہا یہ تو نہیں پیئیں گے ہم، کیوں نہیں پیئیں گے، کہا ہم 12 قبیلے ہیں اور ہماری دشمنی ہے، اور ہم نے عہد کیا ہوا ہے کہ یہ قبیلہ جس چشمے سے پیے گا ہم اس پانی کو منہ بھی نہیں لگائیں گے، تو یہ تو 12 قبیلے ہیں ہم۔ تو موسیٰ کو دوبارہ 12 دفعہ لاٹھی مار کے 12 چشمے نکالنے پڑے۔ 12 چشموں کے بعد پھر 12 قبیلوں نے جا کر پانی پیا۔ یہ قوم تھی موسیٰ جس کا قصہ قرآن کے اندر ہے۔ روزانہ ایک مطالبہ، ابھی کچا راشن، ابھی پکا راشن، ابھی قبیل، ابھی چشمے، الگ چشمہ، الگ نہر، الگ پانی، الگ کولر، الگ فرا، الگ کنیکشن لا کے دو۔ یہ حاجات تھی، انصار نہیں، منصور، موسیٰ کے منصور بنے ہوئے تھے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ، یہ روز تجھ سے مطالبہ کرتے ہیں، آج آپ بھی ان سے ایک کام کہو، اور انہیں کہو کہ اللہ کا فرمان آیا کہ گائے ذبح کرو۔ جب گائے کے ذبح کرنے کا وقت آیا تو انہوں نے منہ بنا لیا کہ گائے بیچاری نے کیا قصور کیا ہے، گائے کو بھلا کیوں کاٹتے ہم، اچھا خاصا دودھ دیتی ہے، کام کرتی ہے، بے گناہ ہے، بے زبان ہے، ظلم ہے گائے کاٹنا۔ موسیٰ کو سمجھانے لگے، موسیٰ نے کہا اللہ کا فرمان ہے گائے ذبح کرو۔ کہا اچھا گائے ذبح کریں تو پہلے پوچھ کے اور کنفرم کر کے کلیئر کرو، بات سمجھ نہیں آ رہی کہ گائے کون سی ذبح کریں ہم۔ پھر خدا سے کہا کہ یہ ان کو سمجھ نہیں آئی کہ گائے کون سی ذبح کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھانا شروع کیا، پھر کہا کہ اب یہ پوچھ کے ہو، اب رنگ پوچھ کے ہو، ابھی قد پوچھ کے ہو، ابھی دم پوچھ کے ہو، ابھی سم پوچھ کے ہو، اس طرح حجت بازی شروع کر دی۔ اسی دوران قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان کو سرزنش کرتے ہوئے قال ادع لنا ربک، اے موسیٰ، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اے قوم موسیٰ، اے قوم بنی اسرائیل، اللہ کا حکم آیا ہے کہ گائے ذبح کرو۔ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، کہ موسیٰ مذاق کرتے ہو، گائے مروا کے ہم سے مذاق کر رہے ہو ہمارے ساتھ۔ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَن أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، میں مذاق کروں تمہارے ساتھ، پناہ بے خدا کہ میں جو حلا میں سے ہوں۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، وہ کہا خدا سے پوچھ کرو کہ کون سی گائے، نر ہو، مادہ ہو، سمجھ نہیں آئی ہمیں گائے کون سی ذبح کرے۔ قال انه يقول انها بقرۃ، کہ گائے ہو، لا فارض ولا بکر اوان بین ذلك، کہا نہ فارض ہو نہ بکر ہو، اوان ہو۔ گائے کون سی ہو؟ اوان۔ قرآن میں اوان گائے کا نام ہے، قوم کا نام نہیں ہے، اوان ہو، فارض بھی نہ ہو اور بکر بھی نہ ہو، یعنی وچھی بھی نہ ہو اور کھانگڑ بھی نہ ہو۔ کھانگڑ تو سمجھتے ہیں کیا؟ وہ جو بالکل ہی ریٹائر ہو گئی، ریٹائرڈ گائے، جو نہ اب بچہ دے سکتی ہے، نہ دودھ دے سکتی ہے، نہ ہل چلا سکتی ہے، نہ کسی کام آ سکتی ہے، وہ صرف چارہ چرتی ہے، بالکل ریٹائرڈ، جو عمر رسیدہ ہو گئی ہے، ہڈیاں اس کی باہر آ گئی ہیں، اب کسی کام کی نہیں رہی، وہ بھی ذبح نہیں کرنی، اور بکر چھوٹی وچھی بھی ذبح نہیں کرنی، بچھڑی بھی ذبح نہیں کرنی، بلکہ کون سی گائے؟ اوان، اوان گائے ذبح کرنی ہے۔ اوان گائے کون سی ہوتی ہے؟ نہ جو اوانوں سے خرید کر لائیں، وہ نہ، اوان گائے کا مطلب ہوتا ہے اون یعنی درمیانی، توانا، معتدل، کارآمد، مفید، تجربہ کار، پختہ، جس میں خامی بھی نہ ہو اور جس میں ضعف اور کمزوری بھی نہ ہو۔ بکر ہوگی تو خام ہوگی، اور فارض ہوگی تو ضعیف و ناتوان ہوگی، یہ نہ خام ہو نہ ناتوان ہو بلکہ کیا ہو؟ متوازن، متعادل اور تجربہ کار، پختہ گائے ہو. وہ پختہ گائے ذبح کرو. یہ نمونہ صرف عرض کیا تھا امان کا، اون کا معنی طلب بتانے کے لیے. اب امام فرما رہے ہیں امام ششم کہ من مومنین عصر انتظار، امت حضرت مہدی زمانہ انتظار میں روزانہ صبح اٹھ کے اپنے امام کے ساتھ عہد باندھو، اور اس عہد کے اندر اپنے امام کے ساتھ عہد باندھتے ہوئے خدا سے دعا مانگو کہ اللہم اجعلنی من انصار ہی و اعوان ہی، کہ مہدی کو اعوان چاہیے اور انصار چاہیے. انصار کون چاہیے؟ وہ انقلابی دستہ چاہیے جو رکے ہوئے کاموں کو آگے بڑھا سکے، اور دوسرا امام مہدی کو آوان چاہیے، یعنی خام بچے نہیں چاہیے، اور ادھیڑ عمر کے ناتوان اور ضعیف انسان نہیں چاہیے، آوان چاہیے. آوان یعنی پختہ کار، تجربہ کار، متوازن افراد چاہیے، پختہ افراد چاہیے. کیونکہ کچھ کام مدد کے ہوتے ہیں جو پختہ لوگ کر سکتے ہیں، خام آدمی وہ کام نہیں کر سکتا. وہ مان لگتا ہے کہ امام مہدی کا کام ایسا ہے کہ اس میں پختہ لوگ چاہیے. پختگی عمر کے لحاظ سے بعض آتی ہے، ہر انسان میں آتی ہے پختگی، لیکن ضروری نہیں کہ آئے. بسا اوقات بعض لوگ اس پختگی کے بغیر ہی خام پیدا ہوتے ہیں اور خام ہی دنیا سے مر جاتے ہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں ایسے جو بچپن میں بڑے پختہ ہوتے ہیں. مثلا آپ دیکھے ہوں گے ایسے 5-7 سال کے بچے، بڑوں جیسی پختگی ان کے اندر، 40 سالہ انسان جیسی پختگی اس کے اندر ہوتی ہے. یہ استثناء مثالیں ہیں کہ کم عمری میں پختگی آ جانا اور ادھیڑ عمر میں خامی رہ جانا. ایوریج یہ ہے کہ انسان تقریباً جب بلوغ کی عمر گزارتا ہے، بلوغ ایک طغیان کا دورہ ہوتا ہے جو 15-16 سال سے پہلے شروع ہوتا تھا پاکستان میں ابھی، یا دنیا میں ابھی اس فاسد تہذیب کی وجہ سے تھوڑا کم ہو گیا ہے، 11-12 سال سے شروع ہو جاتا ہے طغیان کا دورہ. اس طغیان کے دورے کو، اور یہ رہتا ہے دیر تک، جب یہ ختم ہوتا ہے تو تقریباً انسان کے اندر 30 سال سے کم عمر، 25 سال تک یہ طغیانی کا دورہ رہتا ہے. 30 سال کے بعد تھوڑا تھوڑا انسان سمجھدار ہونا شروع ہو جاتا ہے. میں روٹین کی بات کر رہا ہوں، ایوریج بات کر رہا ہوں. اور 40 سال میں انسان میں پختگی آ جاتی ہے. مشہور یہ ہے تجربہ اور استقرا کی بنیاد پر 40 سال میں پختگی آ جاتی ہے انسان کے اندر. اس کا مطلب یہ نہیں کہ امام کو 40 سالہ انسان چاہیے، نا، ہر عمر کا انسان چاہیے، عورتیں بھی چاہیے، مرد بھی چاہیے، لیکن ان کی شرط یہ ہو کہ اوان ہوں، پختہ ہوں. چونکہ کام، وہ نوعیت اس کام کی پختہ لوگوں کی ہے. خام لوگ امام مہدی کے کام نہیں آ سکتے. آوان چاہیے. آوان یعنی نہ بکر ہوں اور نہ فارض، نہ ریٹائرڈ ہوں کہ اب کچھ کرنے کے قابل نہ ہوں، اور نہ ہی اتنے بچے اور خام ہوں کہ سوائے کھیل کود کے انہیں کوئی اور سمجھ نہ آتی ہو، بلکہ پختہ ہو. جس عمر میں ہیں وہ پختہ ہوں، ان کے اندر معاونت کی خصوصیت ہو. آپ کسی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، یعنی ایسے کام جو پختگی کے، تجربے کے منتظر ہوتے ہیں. مثلا آپ تعمیرات میں پختہ آدمی ہیں تو بہت اچھی تعمیرات میں مدد کر سکتے ہیں، یہ معاونت ہے. گاڑی کو دھکا لگانا تعاون نہیں ہے، یہ نصر ہے. کھڑی گاڑی کو، آپ گاڑی کھڑی ہو، یہ سٹارٹ نہیں ہو رہی، آپ سے کہتے ہیں جی بھائی جان ذرا دھکا لگانا، آپ کہتے ہیں ہم نے مدد کی ان کی، یہ تعاون نہیں کیا بلکہ آپ نے نصر کی. ہیں دونوں مدد، اون بھی مدد ہے، نصر بھی مدد ہے. لیکن کھڑی ہوئی چیز کو حرکت دینے کی مدد نصر کہلاتی ہے عربی زبان میں. اور جہاں پر توازن نہ ہو، تعادل نہ ہو، اعتدال نہ ہو، اس اعتدال قائم کرنے کو تعاون کہتے ہیں. یعنی جہاں پر کوئی چیز ڈگمگا رہی ہو، مثلا فرض کرو کہ ہوا آئی ہے اور یہ خیمہ غیر متوازن ہو گیا، تعادل اس کا ختم ہو گیا، ایک طرف کو گرنے والا ہے، آپ نے فٹافٹ اٹھ کے اس کو سنبھال لیا ہے، یہ نصر نہیں ہے بلکہ تعاون ہے. توازن قائم کرنا، تعادل قائم کرنا تعاون کہلاتا ہے، اور رکی ہوئی چیز میں حرکت ایجاد کرنا نصر کہلاتا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی نصر و فتح آ گئی تو پھر دیکھ لینا لوگ جوک جوک دین کے اندر آنا شروع ہو جائیں گے۔ نصر خدا کو آنے دو، وہ امت پیدا ہونے دو جس نے نصر والا کام کرنا ہے۔ پہلے ناصرین دین پیدا ہونے دو، پہلے فاتحین دین پیدا ہونے دو۔ وہ ناصرین و فاتحین ایسا در کھولیں گے دین کا، جوک در جوک لوگ دین کے اندر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اور پھر اللہ کا فرمانا ہے کہ جب تمہارا تعادل ختم ہو جائے، جب تمہارا توازن ختم ہو جائے، جب تمہارے اندر اعتدال ختم ہو جائے، جب تمہارے اندر توازن بگڑ جائے، تو اس وقت تمہیں پختہ کار لوگوں کی ضرورت ہے۔ عزیزان، آج ہمیں ضرورت ہے اون کی ضرورت ہے، اس نظام کو آوان کی ضرورت ہے، اس نظام کو نصر کی ضرورت ہے، اس مملکت کو ضرورت ہے۔ اور وہ ناصرین امام فرما رہے ہیں کہ دنیا کو، کائنات کو اگر ناصرین ملنے ہیں تو شیعہ میں سے، آوان ملنے ہیں تو شیعہ میں سے۔ اور آپ دیکھ لو کہ دنیا کے اندر بن سلمان جیسے نابکاروں نے، بن سلمان جیسے نابکاروں نے اور ٹرمپ جیسے بدکاروں نے اور عرب بغیرت حکمرانوں نے جب خطے کا توازن بگاڑ دیا تو عوام مہدی نے آ کر اس کو استوار کر دیا۔ یہ پورا پیراگراف ان دعاؤں کا ہے جو ایک مومن اس عصر انتظار میں پروردگار سے طلب کرتا ہے تاکہ امام مہدی کا عہد وفا کر سکے۔ ناصر و اون، ناصر و اون بننا پیدائشی طور پر نہیں ہوتا بلکہ تربیتی کام ہے، آموزشی کام ہے، تعلیمی امر ہے، سیکھنا پڑتا ہے، بننا پڑتا ہے۔ آج مثلا پاکستان کے جو مدافعین ہیں، پاکستان کی فوج ہے، یہ پاکستان کے ناصرین ہیں اور پاکستان کے اون ہیں۔ آپ دیکھیں کتنی ٹریننگ لینا پڑتی ہے، کتنا ان کو پاکستان کی مدد کرنے کے لیے اپنے آپ کو جوکھوں میں ڈالنا پڑتا ہے، کتنی ریاضتیں اور مشقیں کرنا پڑتی ہیں، پھر ایک ملک کا تعادل قائم رکھ سکتے ہیں۔ ایک مملکت کا، پاکستان ایک چھوٹا سا ملک زمین کے اوپر، اس کا تعادل قائم رکھنا، اس کو دشمنوں سے جو اس کا توازن بگاڑ رہے ہیں ان سے بچانا، اس کے لیے اتنی قوی فوج کی ضرورت ہے۔ تو حضرت مہدی نے پوری زمین کا توازن قائم کرنا ہے، امام عصر نے پوری کائنات کا توازن قائم کرنا ہے باذن اللہ، اور باذن اللہ پوری دھرتی کے توازن کو قائم کرنے کے لیے جن آوان و انصار کی ضرورت ہے ان کے اندر آمادگی اس سے کہیں زیادہ ہونی چاہیے۔ دیکھا کردار کیا بنتا ہے آپ کا آئمہ کے لکھے ہوئے مکتب کے اندر، اور ہم نے چالاکی سے اپنا کردار کتنا آسان بنا لیا ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ لنگر کھا لینا، آئمہ کے نام پر چاول پکا کے کھا لینا، یہ شیعہ کا کردار ہے۔ یہ نہیں ہے عزیز من، شیعہ کی ڈیوٹی کچن میں نہیں ہے، شیعہ کی ڈیوٹی دیگوں پر نہیں ہے، شیعہ کا بہت بڑا ذمہ داری اور کام ہے۔ شیعہ نے نصرت کرنی ہے امام کی، اور شیعہ نے اون بننا ہے امام کا، شیعہ نے اس دھرتی کے توازن کو برقرار رکھنا ہے اور قائم رکھنا ہے، تعادل کو برقرار رکھنا ہے۔ اور یہ جب اون و ناصر فراہم ہوں گے، اس وقت اس زمانے کو کہتے ہیں ظہور کا زمانہ، ظہور یعنی غلبے کا زمانہ، یہ اس عہد سے، عہد کو وفا کرنے سے پورا ہوگا۔ عزیزان، اگر اون و انصار نہ ہو امام تو اپنی ذمہ داری اپنا عہد نبھا دیتے ہیں، لیکن اگر آوان نہ ہو، انصار نہ ہو، تو پھر بڑا دردناک منظر وجود میں آتا ہے۔ پھر کربلا کا منظر دیکھنا پڑتا ہے کہ جب امام میدان میں ہو اور آوان و انصار نہ ہو۔ آوان و انصار کے مقابلے میں امام حسین علیہ السلام نے جو اصطلاح استعمال کی، خاذلین کی ہے۔ خاذلین تنہا چھوڑ دینے والے، وہ جنہیں اپنے امام کے ہمراہ آنا چاہیے، عون بن کر اور ناصر بن کر، لیکن وہ نہ آئیں، انہیں عربی زبان میں کہا جاتا ہے خاذلین، خزل کرنے والے، تنہا چھوڑ دینے والے، دشمنوں کے حوالے کر دینے والے، دشمنوں کے سپرد کر دینے والے۔ خاذلین نہ بننا، خاذلین نہ بننا۔ امامت کے خاذلین زیادہ ہیں، آئمہ کے خاذلین کم ہیں۔ جنہوں نے آئمہ کو تنہا چھوڑا ان کی تعداد بھی کم نہیں ہے، لیکن جنہوں نے امامت کو تنہا چھوڑا، ولایت کو تنہا چھوڑا، خزل امامت و ولایت کی، ان کی تعداد زیادہ ہے۔ عصر انتظار میں ہم منتظرین امام میں سے بنے، ناصرین و اعوان امام عصر بنے، خاذلین امام نہ بنے، تنہا چھوڑنے والے نہ بنے۔ عزیز من، امامت کا مکتب جس کے پاس ہو، جس کا امام حی و حاضر ہو، آج جن کا پیشوا قبر میں ہے، وہ قبر میں مدفون پیشوا اپنے جیسا بھی، بے شک وہ حق پر نہ بھی ہو، لیکن وہ قبر میں مدفون پیشوا کے عہد پر باقی رہ کر آج ہزار دنیا اس کو بلاتی رہے، وہ اس کی طرف نہیں آتا۔ عزیز من، تیرا اور میرا امام قبر میں مدفون نہیں، بلکہ زندہ اور حی اور حاضر ہمارے اندر موجود ہے، ہمارے اعمال کے اوپر حاضر و ناظر ہے، ہماری کارکردگی کو دیکھ رہا ہے۔ ہم ان کو چھوڑ کر، ان کے ہوتے ہوئے ان کو چھوڑ کر، بعض چیزیں معیوب ہوتی ہیں، بہت معیوب ہیں ہمارے معاشرے میں۔ اگر ایک شخص، جس کا ایک عورت ہے، میاں بیوی ہیں، یہ شخص ہے، اس کی بیوی گھر میں موجود ہے اور بیوی اس کے ساتھ جا رہی ہے بازار میں، بیوی کے ہوتے ہوئے نامحرم کو اگر یہ دیکھتا ہے، نامحرم کے پیچھے جاتا ہے، اس سے بڑا دیوس اور بے غیرت کوئی اور نہیں ہے کہ اپنا محرم ساتھ ہے، محرم کے ہوتے ہوئے یہ نامحرم کی طرف نگاہیں دیکھ اٹھا کے دیکھ رہا ہے۔ اگر انسان کا باپ موجود ہو اور باپ کے ہوتے ہوئے کسی دشمن سے جا کر پوچھے، مشورہ لے، تو اس سے بڑا بدتمیز کوئی اور نہیں ہے کہ جس کا باپ موجود ہے، باپ کو نظر انداز کر کے کسی اور کی طرف جا رہا ہے، یہ بغیرت و بدتمیز اولاد ہے۔ تو اب مجھے اس کا نام آپ بتا دو کہ جس کا امام موجود ہو۔ اور وہ کسی اور کے جھنڈے کے نیچے کھڑا ہو جا کر، اس کا کیا نام ہوگا؟ وہ کیا کہلائے گا؟ اس کو قرآن کیا کہتا ہے؟ اس کو دین کیا کہتا ہے؟ ہمارے امام موجود ہیں۔ آج دوبارہ وہی کربلا کا منظر ہے، سارا نظام کربلا کا، جتنے ارکان تھے آج سارے پورے ہیں۔ میں نے بارہا عرض کیا تھا مومنین کی خدمت میں، مجالس میں، کہ آج بھی ہزاروں شمر و خولی و عمر سعد خنجر بدست گھوم رہے ہیں، لیکن ان کو کوئی حسین ابن علی نہیں ملتا۔ آج بھی ہزاروں شمر خنجر بدست موجود ہیں، آج بھی کربلا کا سماں موجود ہے، آج بھی یہ ساری نسل موجود ہے، لیکن یہ ساری نسل ہمیشہ رہے گی، یہ ناپاک نسل۔ لیکن جب آوان و انصار امامت کو مل جائیں، انصار و آوان مل جائیں، توجہ فرمائیں، رسول اللہ جنگ احد میں محاصرے میں آ گئے، رسول اللہ محاصرے میں آ گئے، 1000 سے زیادہ دشمن کی تعداد تھی، مسلمان تھوڑے تھے، اور مسلمانوں کے اندر یہ افواہ اڑی کہ رسول اللہ شہید ہو گئے ہیں، مسلمانوں نے جنگ سے بھاگنا شروع کر دیا۔ ان کفار کی یہ کوشش تھی کہ کسی طرح رسول اللہ کو شہید کر دیں، لیکن نہیں ہو سکا، نہیں کر سکے شہید۔ بائی کے سارے ساتھی میدان چھوڑ کے جا رہے ہیں، قرآن گواہ ہے، قرآن فرما رہا ہے کہ یہ میدان چھوڑ کے سارے جا رہے تھے اور رسول اللہ ان کو پکار رہے تھے کہ ابھی میں زندہ ہوں ابھی مت جاؤ، لیکن یہ سن نہیں رہے تھے، اس غوغا میں یہ بھاگے جا رہے تھے. اس وقت بھی دشمن ناکام ہوا. کیوں ناکام ہوا؟ اس لیے کہ رسول اللہ کے ہمراہ ایک ناصر اور عون موجود تھا جس کا نام علی ابن ابی طالب تھا. اسی علی کا فرزند کربلا میں 18,000 انصار نے خط لکھے، 18,000 اعوان نے خط لکھے کہ ہم آپ کے انصار ہیں، ہم آپ کے اعوان ہیں، ہم آپ کے ساتھی ہیں، آپ آ جائیے. لیکن جب فرزند علی کوفہ کے دوراہے پہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ سفیر کو بھی قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا ہے. اور جب امام کربلا پہنچے تو یہی جنہوں نے خط لکھے تھے ہاتھوں میں خنجر لے کر علی کے بیٹے کا محاصرہ کر لیا. اور بعض روایات میں ہے کہ آخری وقت میں جب امام تنہا تھے اس گودال کے اندر اور امام زخمی حالت میں، چہرہ انور زخمی تھا اور اپنی آنکھوں سے خون صاف کرتے اور ایک ایک کی طرف نگاہ کر کے نام لے کے اس کو کہتے، اے فلاں تو وہ نہیں ہے جس نے مجھے خط لکھا تھا، جس نے مجھے اپنی نصرت کا بتایا تھا، تو وہ نہیں ہے. عزیزان، ناصر وہ اون بنو امام کے. اون وہ پختہ جو نہ خام ہو اور نہ ناتوان ہو. اب آئیں انصار امام و اعوان امام کربلا میں مشاہدہ کریں. جب بھی پختہ اور توانا کی بات آتی ہے تو شاید ہمارے ذہن میں پہلی تصویر حضرت ابوالفضل کی آ جاتی ہے، اور آنی بھی چاہیے، اس لیے کہ اس سے زیادہ پختہ ہستی لشکر سید الشہداء میں موجود نہیں تھی، اور اتنا توانا کوئی اور نہیں تھا. لیکن عزیزان، ایک سپاہی حسین کا جو دیکھنے میں 6 ماہ کا تھا لیکن بہت پختہ تھا، بہت بڑا ناصر امام تھا. وہ ہستی جس نے 1400 سال سے رکی ہوئی قوم میں حرکت ڈالی ہوئی ہے، وہ اتنا پختہ کار جس کے پاس تلوار نہیں اٹھا سکتا تھا لیکن اس نے اپنے گلے کو تلوار بنا دیا اور ایسا وار کیا دشمنان کے اوپر کہ قیامت تک کوئی اصغر کے وار کو بھول نہیں سکے گا. سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام، دو روایتیں ہیں، ایک میں ہے کہ امام جنگ چھوڑ کر خیمے کی طرف آئے، اور ایک روایت میں ہے کہ جنگ میں جانے سے پہلے خیمے میں آئے اور جناب رباب سے آ کر اپنے طفل شیرخوار کا حال پوچھا. بی بی نے فرمایا کہ پہلے بچے کے ہونٹوں پہ زبان چلتی تھی، اب خشکی اتنی زیادہ ہے کہ اپنے ہونٹ پہ زبان بھی نہیں چلا سکتا. سید الشہداء نے جناب رباب سے بچے کو طلب کیا. لکھا ہوا ہے، راویوں نے لکھا ہے، پورا حولیہ جناب اصغر کا لکھا ہوا ہے کہ ایک سفید کپڑے کے اندر جناب رباب نے حضرت علی اصغر کو لپیٹا ہوا تھا. اس شیرخوار کے لیے جو مائیں عموماً کپڑا لپیٹتی ہیں، اس کپڑے کے اندر لپیٹا ہوا جناب سید الشہداء کے حوالے کر دیا. سید الشہداء نے ہاتھوں پہ لیا بچے کو، روانہ ہوئے. جناب رباب پوچھتی ہیں میرے بچے کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ امام فرماتے ہیں پانی پلانے کے لیے. پھر اس کے بعد بی بی ستون خیمہ تھام کے در خیمہ پہ کھڑی ہو جاتی ہے اور دیکھتی ہے میرے بیٹے کی پیاس کیسے بجھے گی. عزاداروں، سید الشہداء جب ان اشقیاء کے سامنے آئے، اپنے ہاتھوں پہ بچے کو بلند کر کے ان کے سامنے کیا اور ندا دی، اے اشقیاء، اے قوم اشقیاء، اگر تمہیں کوئی دشمنی ہوگی تو میرے ساتھ ہوگی. یہ شیرخوار ہے، اس کی ماں کا دودھ بھی نہیں ہے، اس کو پانی بھی نہیں ملا ہے، اس بچے کو 2 گھونٹ پانی پلا دو. امام کو معلوم تھا پانی نہیں پلائیں گے، لیکن یہ آخری حملہ تھا جو امام کے سپاہی نے لشکر پر کیا اور کامیاب رہا. اس حملے کی گواہی اشقیاء کے سردار نے دے دی. عمر سعد لعین نے جب دیکھا کہ سید الشہداء نے جو ہی بچے کو اٹھایا اور ان اشقیاء کے سامنے پیش کیا، لشکر عمر سعد میں ایک دوسرے سے باتیں شروع ہوئیں، ہر ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ یہ ظلم کی انتہا ہے، یہ پانی اس نہر کے اندر دریا میں بہہ رہا ہے، پرندے پی رہے ہیں، پرندے پی رہے ہیں،
جانور پی رہے ہیں، سب پی رہے ہیں، لیکن آل رسول پہ پانی بند ہے، اور وہ بھی 6 ماہ کے بچے تک پہ پانی بند ہے۔ عمر سعد نے دیکھ لیا اصغر کا حملہ بہت کامیاب رہا، لشکر متزلزل ہو رہا ہے۔ یہ لعین تیزی سے ہرملا کے پاس آیا اور ہرملا سے کہا، جلدی کر، تیر و کمان اٹھا اور اپنی تیر اندازی کا مظاہرہ کر۔ ہرملا کہنے لگا، کس پہ تیر چلا رہا ہے؟ آیا حسین پہ آخری حملے کا وقت آ گیا ہے یا کوئی تازہ دم فوج مدد کو آ گئی ہے؟ عمر سعد نے کہا، نہ حسین پہ حملہ کرنا ہے اور نہ تازہ دم فوج آئی ہے۔ تو کہنے لگے، پھر بتا تو صحیح، تیر کس پہ چلانا ہے؟ کہا، ذرا غور سے حسین کے ہاتھوں پہ دیکھ۔ ہرملا نے غور سے دیکھا تو منہ کے دیکھ کر عمر سعد کے کہنے لگا، لعین، یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، حسین کے ہاتھوں پہ تو شیرخوار بچہ ہے، تو چاہتا ہے میں شیرخوار بچے پہ تیر چلا دوں؟ کہنے لگا، یہی چاہتا ہوں، تو صحیح سمجھا ہے، اس بچے پہ تیر چلا دے۔ ہرملا نے کمان اٹھائی، تیر لگایا، نشانہ لیا اور دوبارہ تیر و کمان زمین پہ رکھ دی، اور عمر سعد کو کہنے لگا، مجھے معاف کر دے، مجھ سے تیر نہیں چلایا جا سکتا۔ عمر سعد نے کہا، کیوں نہیں چلایا جا سکتا؟ کہا، جب میں تیر اٹھاتا ہوں، بچے کے گلے کا نشانہ لیتا ہوں، تو پشت حسین پہ جو خیمہ موجود ہے، وہاں پر در خیمہ پہ ایک پردہ دار نظر آتی ہے، مجھے معاف کر دے، مجھ سے تیر نہیں چلے گا۔ اس لعین نے اسے اور کہا، اصرار کیا کہ جلدی کر، ابھی جذبات میں نہ احساسات کے مغلوب نہ ہو، ورنہ لشکر شکست کھا جائے گا۔ اس لعین نے آخر تیر اٹھایا، کمان میں لگا کر حضرت علی اصغر کے گلے کا نشانہ لیا اور پھر تیر چلا دیا۔ اب راوی نے عجیب منظر لکھا ہے، لکھا، قیامت کا منظر تھا کربلا کے اندر۔ عزاداروں، جو بچوں والے ہو، جن کے چھوٹے سے شیرخوار بچے ہیں، وہ یہ درد ضرور سمجھتے ہیں کہ آپ کا شیرخوار کبھی بخار تو ہو گیا ہوگا، کبھی اس کو تکلیف تو ہو گئی ہوگی۔ جب وہ بتا ہی نہیں سکتا کہ مجھے پھر کیا تکلیف ہے، تو ماں روتی ہے، باپ روتا ہے، دن ہو رات ہو، فوراً تکلیف دور کرنے کے لیے۔ لیکن جس کے ہاتھ پہ شیرخوار ہو، جب تیر آر پار ہوتا ہے، جب تیر آر پار ہوتا ہے، تو دشمن کا راوی لکھتا ہے کہ حسین کے ہاتھوں پہ بچے کی وہی حالت تھی جو مچھلی کی ہوتی ہے پانی سے باہر آنے کے بعد۔ آپ جانتے ہیں کہ مچھلی پانی سے جب باہر آ جاتی ہے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے مچھلی پانی سے باہر آنے کے بعد اپنے آپ کو مٹی سے اٹھاتی ہے اور پھر اپنے آپ کو زمین میں پھینکتی ہے، پھر جب اس کی طاقت کم ہو جاتی ہے تو کبھی منہ اٹھاتی ہے، کبھی دم اٹھاتی ہے، اور پھر جب اس کی اور طاقت کم ہو جاتی ہے تو صرف منہ کھولتی ہے اور بند کرتی ہے، اور جب وہ بھی ختم ہو جائے تو پھر منہ بھی نہیں ہلا سکتی۔ بس یہی منظر تھا حسین ابن علی کے ہاتھوں پر تیر کا لگنا تھا، بچے نے اپنے بابا کے ہاتھوں سے اٹھایا اور دوبارہ حسین کے پاس لوٹ آیا، اور پھر ایک مرتبہ حسین کا من کر، اسکر کا من کر رہا، اور بچے نے پاؤں ہلائے لیکن طاقت ختم ہو گئی۔ اب حسین نے اسکر کے منہ کو دیکھا، آخری دفعہ منہ کھلا، بند نہیں ہوا۔ حسین کی آواز آئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین،